معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج ربیع الاول شریف 1444 ہجری کی 30ویں آخری شب ہے. اس مناسبت سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیاد رضو سلام پیج نمبر 9 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ اصل آج چاند نظر آنے کی اطلاع نہیں ہے، تو ہم نے پہلے سے ہی آج مدنی مذاکرہ 11ویں شریف کی نسبت سے رکھ لیا تھا. انشاءاللہ اب کنٹینیو یہ سلسلہ 11ویں شریف تک چلے گا، اور 11ویں شب ہوگی اس اتوار کو، نہیں اس اتوار کو، یعنی بڑے پیر صاحب کی 11ویں جو ہوگی وہ پیر کے دن ہوگی، بڑی 11ویں شریف. مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا، پھر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا وہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں ہمیں روزانہ اچھے کام کرنے چاہیے، پھر اچھے کام کا ہم وقت کیسے نکالیں؟ صبح اسکول آ جائیں، دوپہر میں آرام کریں، شام میں کھیل اور مدرسہ پڑھنے جائیں، آ کر اسکول کا کام کریں، پھر اچھے کام کا وقت کیسے نکالیں؟ آپ ہی رہنمائی کر دیجئے، جزاک اللہ.
اچھا، بخاری شریف کی پہلی حدیث کا یہ حصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اس سے بہت سارے کام ہم جو کرتے ہیں مباح ہوتے ہیں، کہ جن کا کرنا نہ کرنا ایک ہی، نہ ثواب نہ گناہ، تو وہ مباح کام اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ثواب کے کام بن جاتے ہیں. اب یہ کہ جیسے ہم سوتے ہیں، سونا مباح کام ہے، جائز، ثواب بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس میں یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے سو رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم عبادت پر قوت حاصل کریں گے، واقعی اگر ہم جاگتے ہی رہیں جاگتے رہیں تو پھر تو نہیں ڈال ہوتے، نماز پڑھیں تو کچھ بھی یاد نہ رہے کہ کیا پڑھا، کتنی رکعتیں ہوئیں، ایسی کیفیت ہو سکتی ہے بہت زیادہ اگر ہم نے بے آرامی کی، تو اس سے عبادت اور قوت حاصل ہوتی ہے، یہ تو فائنل ہے. تو اب یہاں نیت کا محل موجود ہے، موقع موجود ہے، ہم نیت کر لیں. اسی طرح کھانا کھانے میں یہ بھی مباح ہے، حلال کھانا ہو تو شریعت کے مطابق، اور وجہ ناجائز کی نہ ہو تو مباح ہے کھانا، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور یہ بھی یہ کہے کہ اگر ہم یہ مروجہ کھانے جو کھاتے ہیں وہ اضافی جو کھانے کھاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی جو غذائیں ہم لیتے ہیں، تو یہ اگر ہم نہ لیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، نڈال ہو جائے اور زیادہ ہی بھوکے رہیں تو پھر ہمارا موت واقع ہو جائے. یہ کھانا عبادت کے لیے مفید ہے، یہ بالکل تجربے کی بات ہے. رمضان شریف میں عصر کے ٹائم میں ایسی کمزوری محسوس ہوتی ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں روزے میں. تو یوں کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ میں کھانے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. پانی پیتے وقت نیت کر لیں کہ میں اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، طاقت حاصل کروں گا عبادت پر. اب یہ کھانا پینا یہ بھی ثواب کا کام بن گیا. تو یوں بہت سارے کام دن رات کیے جا سکتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، ان میں غور کرنا ہو. ہر کام ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں عبادت کی نیت، عبادت طاقت حاصل کرنے کی نیت ویلڈ ہو. اب مثلا آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اب آئی مٹھائی، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے مٹھائی، مٹھائی حلوہ ملیدہ یہ بعد میں لایا جاتا ہے. اب آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، رب بولو کہ عبادت کی قوت، عبادت کی قوت حاصل کرنے کے لیے میں یہ مٹھائی کھا رہا ہوں، تو یہاں بظاہر تو موقع نہیں ہے نیت کا کہ اس سے اب عبادت پر قوت چھن تو سکتی ہے، مل نہیں سکتی، بیمار ہو سکتا ہے آدمی، یہ امکان بڑھ جائے گا. اسی طرح ایسی غذا کھانے کھانا کھا رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ مجھے میری طبیعت کو موافق نہیں ہے، میں اس سے بیمار ہو جاتا ہوں، اب تو یہ کھانا ہی منع ہو جائے گا اس کو، اور اب اس پر نیت کرے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا، یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے اس نیت کی. وہ ایسی غذا جس سے اس کو عبادت پر قوت حاصل ہو سکتی ہے اس پر نیت. تو اسی طرح دیگر کام جو ہے وہ کرتے ہوئے، پیدل چل رہا ہے وہ مباح ہے، پیدل چلنے میں یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میرا جسم جو ہے یہ مضبوط ہوگا، میرا پیٹ بہتر ہوگا، صحت کے لیے بہت مفید ہے پیدل چلنا، اس لیے میں پیدل چل رہا ہوں تاکہ مجھے عبادت پر قوت حاصل ہو، صحت اچھی ہوگی تو عبادت زیادہ ہو سکے گی، اچھے طریقے سے ہو سکے گی. یوں بہت سارے کاموں میں ہم مطلب یعنی کہ عبادت کی نیت کر سکتے ہیں. جماعت تیار ہے، مسجد چند منٹ کے فاصلے پر ہے، پیدل جاؤں گا تو مسجد میں پہنچ نہیں سکتا، جماعت میری نکل سکتی ہے. اب اتنے میں اپنے رکشہ دیکھا، پکڑ لیا، 150 روپے جماعت پر قربان آپ نے پکڑ لیا تاکہ مجھے جماعت مل جائے. یہ رکشے میں بیٹھنا، اس پر خرچہ کرنا، یہ عبادت کا کام ہو گیا. تو نیت پر ہے، اچھی نیت پر ثواب ملتا ہے. ایسے بہت سارے کام دن رات میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر ہم توجہ کریں تو نیتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ ایک ایک نیت کی تو میں نے مثالیں دی ہے، کئی کئی نیت ہو سکتی ہیں. مسجد میں جانے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ جو نماز کے لیے مسجد جائے وہ 40 نیتیں کر سکتا ہے، 40 نیتیں کر سکتا ہے. 40 نیتیں تو آپ نے لکھی ہے فتح رضویہ شریف میں، ارشاد فرمائی ہیں. اور مزید یہ بھی فرمایا کہ جو عالم نیت ہے وہ مزید نیتیں بھی اس میں شامل کر سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے اس میں. پہلے تو باقاعدہ علم نیت پڑھایا جاتا تھا، اب تو لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑھایا بھی نہیں جاتا، پتہ بھی نہیں. اب ضمناً جیسے کہ اب حدیث سے آئی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیت کے تعلق سے بتا دیا جاتا ہو، لیکن باقاعدہ علم نیت کا کوئی کورس وغیرہ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائے کہ جو شخص اخلاص کی حقیقت سے ناواقف ہے وہ نیت درست کر کے اس میں اخلاص کیسے پیدا کرے گا؟
اللہ اللہ، اخلاص ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ سمجھے نا. اخلاص یہ کہ جو بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے. اخلاص کی بہت ساری تعریفات ہیں، تو ایک تعریف یہ بھی کہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، یہ ہے اخلاص. اب بھلے اس کو اخلاص کا نام نہ سمجھ آتا ہو بول نہیں پاتا ہو, ہے تو اخلاص ہی. اور جب اخلاص ہے کہ محض اللہ کے لیے کر رہا یہ کام تو اس کو ثواب تو ملے گا, ثواب کا حقدار ہے. ہر کام میں یہ کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہمارا عمل جو ہے نا یہ خالص رہے, مخلصانہ طور پر کرے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. ہم تو مطلب یوں بول دیتے ہیں فلاں بڑا مخلص ہے, یہ بھی ایک مطلب بس بولتے ہیں ہم بولنے کی خاطر, کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم مخلص بول رہے ہیں. مطلب کس اس کو بنیاد پر ہم مخلص کا ٹائٹل دے رہے ہیں, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا نہ اس بیچارے کو پتا ہوتا ہے. واضح ہوگا تو سو مفاد اس کے ہوتے ہیں ذاتی, مخلص نہیں ہوتا وہ. جسے بیان کیا, ایک نیکی کی دعوت دی, بیان کیا, تو اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ میرا سب مجھ سے راضی ہو. اب میں اپنی معلومات کا سکہ بٹھانا چاہتا ہوں لوگوں پر, اپنی معلومات میں. یہ اخلاص نہ ہوا نا, یہ اپنی ذات کے لیے ہو, بلکہ نیکی کی دعوت دینے تو عبادت ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کے دل میں میرا مقام پیدا ہو, اتنی معلومات ہے میری عزت کو, یہ تو ریا ہو گئی, یہ ریا کی تعریف ہے کہ عبادت کے ذریعے لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنانا, عزت بنانا. یوں نیت کے فرق سے بالکل عمل کا جو ہے نا وہ حساب کتاب بدل گیا. اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا ثواب ملے گا, اور اگر لوگوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے اس کے دل میں میری عزت پیدا ہو, میری واہ واہ کریں یہ عزت کرے, میری عزت پیدا ہو جائے, احترام پیدا ہو جائے ان کے دلوں میں میرا, یہ نیت تو ریا کی طرف لے گئی, گناہگار ہو گیا, بیان بھی کر رہا ہے گناہگار بھی. پھر نعت شریف پڑھنے والا اگر اپنی خوشگلوئی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, وہ سب پچھا جانا چاہتا ہے اور بس ہو کے لوگ واہ واہ کریں میری, کہ وہ یہ کہ یہاں اپنا حساب کتاب خود غور کر لے کیا چاہتا ہے. بلکہ یہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں تو پڑھوں, یہ انڈرسٹوڈ ہے, پیسے دیں گے دینے والے کو پتا ہے کہ یہ لے گا ورنہ آئندہ آئے گا نہیں, یا مانگ لے گا مجھ سے کہتے ہو میرے پیسے وغیرہ. تو اگر جو پیسوں کے لیے پڑھے گا نعت شریف تو بھی ریا کار ہے, بیکاز اس نے لیکن ریا کی تعریف یہ عبادت کے ذریعے عزت یا مال حاصل کرنا مقصود ہو, یہ نیت ہو, یہ ہے ریا. مگر یہ ہاں واعظ کی اجرت, یہ علماء نے عالم دین جو واعظ فرماتے ہیں وہ اگر اجرت لیتے ہیں تو یہ جائز قرار دیا ہے. امامت یہ بھی عبادت ہے, مؤذنی اذان دینا یہ بھی عبادت ہے, تدریس جیسے درس نظامی پڑھاتے ہیں, علم دین پڑھاتے ہیں, قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی عبادات ہیں, ان پر بھی اجرت لی جاتی ہے. تو یہ اجرت پہلے یہ بھی حرام ہی تھی, تو یہ عبادت ہے نا. پھر جب لوگوں کی سستیاں دیکھیں تو علماء نے وہ شریعت کی روح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جواز کے راستے نکالے, ورنہ تو اگر واز بند ہو جائے گا تو مسند ارشاد سنی ہو جائے گی, لوگوں کو واز و نصیحت کوئی نہیں کرے گا, ان کی اصلاح کیسے ہوگی. کیونکہ پہلے لوگ خدمت کرتے تھے علماء کی, پھر یہ سستی ہوئی لوگوں میں دینا بند کیا, تو علماء کام دھندے کی طرف مائل ہوئے کہ ہم اب پیٹ تو بھرے اپنا, بچوں کا پیٹ تو پالیں. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر علماء نے دیکھا جب یہ تو پھر اس کی اجازت نہیں دی. اس طرح امامت اگر کوئی تنخواہ نہ دے امام کو تو مسجد میں مسجد خالی ہو جائے گی, نماز پڑھائے گا کون, اس کے پیچھے لوگ پڑھیں گے. جماعت اور یہ نماز اور یہ سب شاعر اسلام جو ہے یہ بالکل یعنی کہ تتر بتر ہو جائے گا نظام. تو یوں مطلب مؤذن اور یہ سب کی اجرتیں جو چند میں نے نام لیے نا, ان کی اجرتیں جائز ہیں. اگر وہ نعت شریف نہیں پڑھیں گے لوگ خوشگلوئی کے ساتھ تو اسلام کا نظام دھرم بھرم نہیں ہوگا, امامت نہیں کرے گا کوئی دھرم بھرم ہوتا نظر آ رہا ہے, مسجدیں ویران ہو جائیں گی. واعظ و نصیحت نہیں کریں گے علماء تو یہ لوگ گمراہی میں پڑھ سکتے ہیں, بے دینی میں پڑھ سکتے ہیں, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. یہ علماء نے تو سنبھال کے رکھا ہم کو, علماء حق نے ہمیں حق بتایا, سچ بتایا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھایا. اور ان کی مجبوریاں یہ کھائیں کیا اگر کوئی ان کو نہ نظرانہ دے نہ ان کو کوئی اجرت دے. اب آج بھی نادان لوگ تنقید کرتے ہیں, یار علماء پیسے لیتے ہیں, مولانا پیسے لیتے ہیں. نہیں یار سانی, آپ کم لیتے, آپ تو سود لیتے ہو یار. سود تو لیتے ہیں نا, بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, یہ ٹھاؤکے بنتے ہیں جو, مجھے پتا ہے نا ان کے کس طرح انداز ہوتے ہیں. ہر فرد کو نہیں کہتا لیکن مجھے پتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے, کتنی رشوتوں کا نظام ہوتا ہے ان کا, کتنا سود پر نظام ہوتا ہے. فی زمانہ اس دور میں مالدار بننا جو ہے شیر لانے کے مترادف ہے, یہ خواب دیکھنا بھی نہیں. آپ جو آپ کے پاس دولت ہے نا علم دین کی, طلبا کافی بیٹھے ہوئے ہیں علم دین کی دولت, اس میں ایک تعداد ہے جو میرا حسن زن حافظ قرآن ہوگی. یہ مطلب آپ لوگوں کے پاس جو سعادت ہے نا, یہ وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گی. دنیا میں تو آئے گی, مرنے کے بعد بھی آئے گی. باقی قارون کا خزانہ بھی کسی کو کام نہیں آتا, قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا اور یہ قیامت تک دھستا رہے گا. مختلف روایتیں اس میں, کیونکہ اس نے نبی کی توہین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اس کا پورا واقعہ ہے قرآن کریم میں, اس کا تذکرہ ہے. تو یہ سراپا عبرت بن گیا, دولت کی وجہ سے برباد ہو گیا. تو یہ بہرحال کسی کی ریس نہیں کرنی چاہیے, اللہ نے جس حال میں رکھا بس اسی پہ آدمی خوش رہے. اخلاص یہ ضروری, عمل اللہ کے لیے کرے, پھر کوئی اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ دیتا ہے یا لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو جاتی ہے تو ذرا جو بھی دین کی خدمت کرے گا تو ایک طبقہ ایسا ہے جو چھوٹا نہیں ہے کافی ہے, وہ ایسے آدمیوں سے محبت کرتے ہیں. جیسے نماز بھی نہیں پڑھیں گے, مسجد میں بھی نہیں آئیں گے, اور نہ ہمارے ساتھ وہ دین کا کام کریں گے, نہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے, نہ اجتماع میں آئیں گے. تعداد ایسی لیکن ہم سے محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, مبلغین سے محبت کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. دعوت اسلامی کو جو چندہ دینے والے سارے کو غاروں میں عبادت کرنے والے تھوڑی ہیں, دے رہے ہیں نا, کچھ اربوں روپے خرچہ ہو رہا ہے نا. تو یہ کہ دین سے محبت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اخلاص شرط ہے, اس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اللہ پاک ہم سب کو اپنا مخلص بندہ بنا دے. میرا عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضرت محمود بن دبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ پاک بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے, اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ یا بھلائی پاتے ہو. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں, اور شیطان اور نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچائے. قرآن کریم میں سورہ کاف آیت نمبر 104, الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا. آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان, وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر تو کافروں کے متعلق ہے, لیکن اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے, وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیکوکار ہوں, نیک بندہ ہوں. ہم اس سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں. یہ تفسیر صلاۃ الجنان سے عرض کیا گیا. بس نیکی ہو, عبادت ہو, اللہ پاک کے خوش کرنے کے لیے ہو, رضا الہی کے لیے ہو تو کام آئے گی, ورنہ پھر الٹا پھنسا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے نیک عمل میں ایک نیک عمل دیا ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے نمازی اور غیر نمازی کو نماز کی دعوت دینا. اگر واقعی سب مسلمان نماز کے لیے جاتے ہوئے نمازی اور غیر نمازی کو دعوت دینا شروع کر دیں تو ایک اچھی تعداد میں نمازیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ نماز کے لیے جاتے ہوئے ہم نمازیوں کو اور غیر نمازی کو نماز کی دعوت دیں.
ماشاءاللہ, لوگ نماز کے وقت دکانوں پر اور مطلب غافل اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تو دعا سلام کر کے ان کو جماعت تیار ہے تو یہ بول لیں گے تم جاؤ میں پیچھے آتا ہوں. پھر بعد میں ان کو یہ کہنا نہیں کہ آپ پیچھے آئے نہیں, پہلے آپ کو پتا ہے کہ نہیں آیا. آپ روز دعوت دیتے رہے کبھی تو آ جائیں گے, ورنہ آپ ان کو بولیں گے نا کہ آپ تو آئے نہیں تو پھر وہ بےچارے ہو سکتا ہے جھوٹ بولے کہ مصروفیت تھی یار, مجبوری تھی, کپڑے ناپاک تھے, تو فلا تھا, تو پھر یہ بہانے کرتے لوگ. یہ بہانے بارہ جھوٹے ہوتے یا جھوٹے ہو سکتے, گناہ در گناہ یہ دلدل میں وہ پڑے. اس لیے ہم دعوت دیتے رہے, یہ نہیں پوچھا کریں گے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے, تو وہ بول دے گا نہیں پڑھتا ہوں تو اس کے گناہ کا اظہار ہوگا نا. نہ پوچھنے کے ہم مجاز, ہمیں کیا, ہمیں یہ پابندی نہیں کی دی گئی کہ ہم پوچھیں گے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں. تو اگر بولے گا میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ اور برکت دے آپ, چلیے مل کے چلتے ہیں, اسی طرح بھی اس کو لے چلیں آپ, تو آپ جائیں میں پیچھے آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح دعوت دے سکتے ہیں اپنے دوستوں کو, اپنے گھر کے افراد نماز نہیں پڑھ رہے ان کو دعوت دے. گھر کی تو خواتین ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے نماز کی, کوشش کی جائے فجر میں سب کو گھر میں بھی اٹھایا جائے. یہ بھی تو ممکن ہے نا کر کے بنائی یا اجازت لے لی جائے کہ میں آپ کو اٹھاؤں. یہ ہاں بولے تو اٹھائیں, نہ بولے تو جھگڑے نہ کریں گھر میں. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے, پتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے, ابھی سویا ہوا ہے, اب نہیں اٹھائیں گے تو اس کی گئی نماز. پھر تو یہ جس کو یہ پتا ہے, جو جانتا ہے اور موقع ہے, اس کے لیے واجب ہے اس کو اٹھائے, نہیں اٹھائے گا تو گناہ گار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ نماز کے بعد جائے نماز فولڈ کرنا کیسا ہے؟
یہ حرج نہیں ہے, اچھا ہے بلکہ. البتہ جائے نماز کی تصریح تو نہیں ہے, یہ ہے حدیث تو ہے اس طرح کی فتح رضویہ شریف میں, لباس ہے, بستر ہے, ان دونوں کا تو ہے, ان کو طے کر کے رکھا جائے, فولڈ کر کے رکھا جائے, ورنہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے. ان کا دم راست ہو اس طرح کا لکھا لگتا ہے, ان کی جان میں جان آئے کہ کہیں ہم کو شیطان نہ استعمال کرے. جو بھی وہ حدیث سبق میں اس طرح کا ہے, مرادی معنی یہی ہے کہ مطلب یہ کہ ہمیں فولڈ کر کے رکھیں تاکہ شیطان اس کو استعمال نہ کر سکے. آج کل تو فولڈ کہاں کرتے, اب پلنگ فولڈ ہو کیسے, گدا فولڈ کیسے, ہم گدے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, گھروں میں یہی چیزیں ہیں. تو خیر ناجائز نہیں ہے اگر کوئی لباس فولڈ نہیں کرتا. البتہ یہ کہ یہ کپڑے جو فولڈ کیے جا سکتے ہیں وہ تو کر ہی لے آدمی, یہ مشورہ ایسے بستر کا بھی لکھا ہوا ہے فولڈ کر دیں. اب یہ کہ آپ دعوت اسلامی والے جو نیک اعمال پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ تو سوتے ہیں چٹائی پر. الحمدللہ میں تو دعوت اسلامی کے پہلے سے چٹائی پر سوتا تھا, مجھے پتا تھی یہ مطلب. اور پھر بارہ لے کے چٹائی میری چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی, پھر یہ گھٹنوں کے سے مسائل آئے کہ اب تو میں نیچے زمین پر اپنے طور پر بیٹھنا ہی میرے لیے, اگر جیسے مر کھپ کے بیٹھ گیا چلو اب میں کھڑا تو نہیں ہو سکتا جب تک وہ کھینچ کے اٹھا ہی نہیں میرے کو, تو اس لیے وہ میں پلنگ پر ہوں. تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا, شاید دو تین سال ہوئے ہوں گے, اب پلنگ کا کرسی کا محتاج ہو گیا میں. تاہم الحمدللہ اب بھی میرا معمول ہے پلنگ پر میں چٹائی بچھاتا ہوں, پیشاب کے لیے بھی اٹھتا ہوں تو میرا معمول ہی ہے کہ چٹائی کو فولڈ کر کے پھر پیشاب کے لیے جاتا ہوں, پھر آ کے اس کو اس طرح اٹھنے کے بعد تو رکھتا ہوں مطلب دے کر کے بیٹھتا. ایک بھی اگر یوں ایک بھی ڈال دیا تو وہ بھی طے ہو گیا, یہ میرا معمول ہے چٹائی استعمال کرنا الحمدللہ, اور یہ نیک عمل میں ایک عمل ہے چٹائی کا. چٹائی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چٹائی کو نوازنا یہ ثابت بھی ہے, یہ نشان پڑ جانا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا رو پڑنا یہ نشان دیکھ کر, یہ روایتیں ہیں اس طرح کی. یہ دعوت اسلامی سے پہلے ہی جب میں نے یہ روایتیں پڑھی تھی تو بڑا دل پر مجھے اثر ہوا تھا, تو میں نے چٹائی اپنا لی تھی. قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی, خدائی منائی 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 بادشاہ اللہ پاک کے علاوہ جو مخلوق ہے یہ سب خدائی ہے. قبضے میں جس کے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا سلطان بنایا, ہاں سلطان میرے آقا کا ایک صفاتی نام ہے سلطان, جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان کہا گیا وہ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہاں مراد یہ لیا کہ سلطان مانے دلیل برہان, اللہ پاک کی دلیل, اللہ پاک کی طرف سے برہان, برہان کے معنی بھی دلیل ہوتا ہے, یہ مراد ہے. قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی, نظروں میں کتنی ہے دنیا, صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا ہے چمن حقیر گھٹیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا نہیں ہے, قبضے میں ساری خدائی, سا اللہ پاک کی ساری مخلوق کے آپ بادشاہ ہیں, ساری دولت آپ کے قدموں کی دھول کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی, دنیا کا سارا سونا کسی حیثیت میں نہیں ہے, ایسا بادشاہ مگر چٹائی پر آرام فرماتے ہیں. یہ شاعر کہتا ہے کہ نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا, ہیچ بنے حقیر گھٹیا, بے قیمت, اتنی دنیا اتنی بڑی کائنات کے بادشاہ ہو کر بھی چٹائی پر آرام فرماتے ہیں, ورنہ آپ چاہیں تو کیا نہیں تھا آپ کے پاس, خود فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلنا چلنے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حدیث پاک ہے, میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے سونے کے بن کر میرے پیچھے چلے, تو میرے پیارے آقا جو فرمائے یہ وہی فرماتے ہیں جو میرا رب ان کے دل میں ڈالتا ہے, پھر بھی چٹائی ابھی چھو تو چٹائی میں یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ اس کو فولڈ کر کے آدمی رکھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ شادی اور رزق کا فیصلہ جب پہلے سے ہو چکا ہے تو کیا نماز دعا اور شکر وغیرہ سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟
اللہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے, قسمت کے تعلق سے, قسمت کے بارے میں حضرت فاروق, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم کو بحث کرنے سے منع فرمایا گیا تھا. دوبارہ لے کے اللہ پاک نے جو مقدر کیا یہ ذہن میں رکھے گا, یہ جو بندہ جیسا کرنے والا تھا نا ویسا اس نے اپنے قلم قدرت سے لکھا, جیسا اس مطلب اس کا جو نظام ہے اس کے مطابق وہ لکھا گیا, وہ نہ لکھتا جب بھی ہونا یہ تھا. جس کی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ عام طور پہ دوا کی بوتل میں لکھا ہوتا ہے ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, بھائی اتنے سے اتنے عرصے تک یہ کام دے گی پھر یہ ایکسپائر ہو جائے گی, اس کو استعمال نہ کیے. کمپنی نے اپنی معلومات کے حساب سے یہ جانا کہ یہ اتنا عرصہ تک چل سکتی ہے اور لکھا اس نے, لکھا اس نے کہ قانون ہے, نہ لکھتے کمپنی والے تو کیا یہ دوا کی ایکسپائر ڈیٹ ختم ہو جاتی, ایکسپائر نہ ہوتی. پتا چلا لکھنے نے اس کو مجبور نہیں کیا, اس نے تو ختم ہونا ہی تھا تو لکھ دیا کہ بھائی اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گی دوائی اور پھر اس کو استعمال مت کرنا. اللہ پاک نے جو بندے نے اللہ پاک کے لکھے نے کسی کو مجبور نہیں کیا, جو جیسا کرنے والا تھا ویسا ہوا. تو اب نماز سے اگر روزی میں ہر نیکی سے روزی میں برکت, اب برکت کے معنی ہم تو مطلب سونے کا ڈھیر سمجھتے ہیں نا, بینک بیلنس بڑھ جائے گا, برکت میں بعض اوقات اس کے بھی اپنے معنی ہے, بعض اوقات برکت کا ویسے معنی ہے جم جانا, اسی چیز کا جم جانا. تو اب جیسے کہ بعض ہوتے ہیں کہ جن کو لاکھوں روپے آمدنی مہینے کی ہوتی ہے وہ بھی روتے ہیں کہ ہم کو پورا نہیں ہوتا, بعض ہوں گے کہ 15-20 ہزار روپے کی تنخواہ ان کو پورا ہو جاتا ہے اور مطمئن ہوتے ہیں. یہ بابرکت آدمی ہے نا, اس کو حل میں مزید ہرس نہیں ہے. تو خیر وہ احادیث مبارکہ میں بعض صورتوں میں نے کہ پھر شارحین اس کی مختلف شروعات کرتے ہیں, تاہم یہ کہ ہر نیکی سے یعنی کہ برکتیں ہوتی ہیں, فوائد ہوتے ہیں, بعض نیکیوں کے بارے میں صراحتاً تذکرہ ہے, عمر بڑھتی ہے, جیسے صلہ رحمی کرنے سے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے. اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جس طرح برسوں میں اضافہ ہوا یہ تو اللہ کو تو ویسے پہلے سے پتا ہے نا کہ کون اس عمر میں مرے گا, پہلے سے پتا ہے تو کیا کیا عمل کرے گا جس سے اس کی عمر میں جو لکھا ہوا اس میں مزید بڑھوتری ہوگی, سب اس کو پتا ہے. یہ اللہ پاک کی قدرت کا انکار جو ہے نا یہ تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قدرت پر تو یقین رکھنا ہے. تقدیر کی قسمیں ہیں, قضاء مبرم ہے, پھر قضاء معلق ہے, تو یہ اس کی تھوڑی بہت تفصیل جو ہے نا اپنے آپ کو ملے گی بہار شریعت کے پہلے حصے میں, جلد اول پہلا حصہ جہاں تقدیر کا بیان ہے, اس کے حاشیے میں فتح و رضویہ کے ذریعے بہت اچھا مضمون لکھا ہوا ہے. دوسرا ملے گا آپ کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس میں بھی تھوڑا بہت مضمون ہے. یہ سب سمجھانے کے لیے, جب وہ سمجھانے جن کے نصیب میں نہیں نا وہ سمجھیں گے نہیں, وہ بات پہ بات نکالتے چلے جائیں گے. دنیا میں اس وقت غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں, وہ نہیں سمجھتے, ان کی نہیں سمجھ میں آتا, خدا سمجھ میں نہیں آتا, آخری نبی سمجھ میں نہیں آتے, انبیاء کرام نہیں سمجھ میں آتے, قیامت سمجھ میں نہیں آتی, موت سمجھ میں آتی ہے, موت سمجھ میں آتی ہے. اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے سامنے ان کا باپ مرتا ہے, ان کی دادی مرتی ہے, بیٹا مرتا ہے, تو یہ سمجھ میں آتی کہ یار ہے تو صحیح کچھ. تو یہ ہر چیز کو پریکٹیکل میں دیکھے گا پھر کہاں سے چلے گا, کچھ تو ایسا ہوتا نا کہ پریکٹیکل میں نہیں ہوتا. اچھا آنکھیں نظر آتی ہیں نا آئینے میں, کیا وہ طاقت بھی نظر آتی ہے کہ جس کے بل پر ہم دیکھتے ہیں؟ ورنہ ایسے لوگ بھی آپ ملیں گے دنیا میں, آپ آنکھیں کھلی ہوں گی, آپ کو لگے گا نارمل آنکھیں کھلی ہوئی, اس کو نظر نہیں آتا. تو آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس سے مطلب یہ بندے کو نظر آ رہا ہے؟ تو جو طاقت وہ نظر کا سبب ہے جس سے ہم کو دیکھنا, وہ نظر نہیں آتی. اس طرح اور ساری بہت ساری باتیں جو مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ سمجھ میں ہم مطلب عقل سے ثابت نہیں ہوتی, جس کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے وہ قطب تارے کی, کہ مقناطیس قطب تارے کا رخ کرتا ہے اس لیے رو جاتا ہے. سائنس سر پٹک پٹک کر مر گئی, آج تک ان کو اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی, حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مقناطی جہاں بھی ہو یہ قطب تاری کی طرف گھوم جاتا ہے. خدا کی قدرت کے نظارے ہیں, ہم تو مانتے ہیں, ہم مادہ پرست تو ہی نہیں, جو رب نے فرمایا ہماری عقل میں آ گیا, جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ہماری سمجھ میں آ گیا. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال ہے کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی یہ کون ہے اور ان کو غوث پاک کیوں کہا جاتا ہے؟
یہ انسان ہے, انسان ہے, اچھے انسان, نیک انسان, بزرگ, جو اچھے بہت اچھے انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اپنے کرم سے ان کو یہ اپنا دوست بناتا ہے. اللہ پاک وہ ولی بناتا ہے اپنا, ولی کے ایک معنی دوست بھی ہے وہ بھی معنی, اور تو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ولی بناتا ہے, تو اپنی محنت سے ولی نہیں بن سکتا, اللہ جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرماتا ہے. تو یہ غوث پاک جو ہے ان کو اللہ پاک نے اپنی ولایت, ان کی ولایت مشہور ہے, جن کو مسلمان اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے, جن کو ولی کہیں اور واقعی اس کا ظاہر شریعت کے عین مطابق ہے اور جو شرائط اس میں پائی جائیں تو ولی ہے. ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے, جاہل ولی نہیں ہوتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرے غوث پاک کو دنیا ولی کہتی ہے, بلکہ ولیوں کے سردار ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ عبد القادر نامی ایک آ رہے ایسے ہوں گے, ایسے ہوں گے, ایسے ہوں گے. کتاب بھری پڑی ہے اس میں. تو یوں مطلب غوث پاک بہت بڑے ولی اللہ ہیں, ولیوں کے سردار, شہنشاہ اولیاء, سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک, سرتا پاک کرامت غوث پاک, تو ہم پہ ولایت غوث پاک. تو غوث بھی پاک, لفظ پاک یہ ایک احترام کا لفظ ہے, روزہ پاک. وہ اس طرح علی پاک, حسین پاک, یہ بھی الفاظ بولے جاتے ہیں تو صحیح ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح لفظ پاک جو ہے یہ احترام بولتے ہیں, قرآن پاک بولتے ہیں, قرآن پاک, تو اس طرح یہ احترام کے لیے, تعظیم کے لیے بولتے ہیں پاک. تو اس طرح آپ ہیں غوث. غوث یہ اولیاء کرام کی ایک وہ قسم ہے, کوالٹی ہے, بہت سارے مطلب ان کے درجے ولایت کے, ان میں ایک درجہ غوث ہے. تو آپ جو ہے نا یہ غوث اکبر کے مقام پر فائز ہیں, قطب اکبر, غوث اکبر, غوث اعظم, اکبر اعظم ہے نا, تو یوں مطلب آپ غوث اعظم. تو غوث بھی ہیں, غوث تو غوث, غوث اعظم ہے تو, ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا, بہت سارے جو غوث ہیں ان سب کے بھی آپ غوث ہیں. غوث الاغواث بھی آپ کا ایک لقب ہے, غوثوں کے بھی غوث. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. غوث کے ایک لفظی معنی تو فریاد رس ہے. بہرحال ولیوں کی یہ اعلی قسم ہے. اور میرے غوث صدیق بھی ہیں, صدیق یہ ولایت کی سب سے اعلی قسم, صدیق, آپ صدیق تھے. تو اچھا, تو آپ وہ غوث ہیں کہ دیگر غوث جو ہیں وہ بھی آپ کے شہدا ہیں, آپ کے عاشق ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا, یہ آخر میں سا ہے, غین یا سا, غیث, غیث مانے کنواں. تو یا غوث پاک آپ وہ کنویں ہیں علم کے, عرفان کے, فیضان کے, رحمت کے, برکت کے, عظمت کے, آپ وہ کنویں ہیں کہ ہر غیث, ہر کنواں خود آپ کا پیاسا ہے. کنواں پانی سے مشہور ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے اس میں, تو کنواں پیاسا نہیں ہوتا، لیکن میرے مرشد غوث پاک وہ کنواں ہے رحمتوں کا کہ ہر کنواں بھی میرے غوث کا پیاسا ہے یا میرے غیث کا پیاسا ہے. میرے مرشد جن کو کنویں سے اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی رحمت کے کنویں سے، اس کا دنیا جہان کا ہر کنواں بھی پیاسا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام، کلام الامام، امام الکلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
واہ کیا مرتبہ ہے
عبدالقادر جیلانی کو ہی غوثِ اعظم کہا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ ان سے افضل ہیں اور صحابہ کو غوثِ اعظم نہیں کہا جاتا. سلامتی عمران قطالی محمد.
غوث جو نا میں نے عرض کیا کہ یہ اقسام ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا نا کہ یہ صحابہ سے افضل ہو گئے. صحابی دنیا کے سارے اولیاء کرام، غوث، کتب، سب ایک طرف، اور صحابی کا رتبہ ایک طرف. ایسا شخص کے جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ زیارت کی، صحبت ملی ایک سیکنڈ کے لیے اور دنیا سے چلے گئے ایمان پر، صحابی سارے ولیوں سے یہ بڑھ کر ہو گئے. اب کسی کا نام ہو اعظم، ہمارے اعظم نام رکھتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اعظم مانے تو بہت عظمت والا، بہت بڑا. تو کیا وہ کسی کا اعظم نام رکھ دیا اس کا معنی یہ لیں گے یہ صحابہ سے بڑا ہو گیا، انبیاء کرام سے بڑا ہو گیا؟ یوں مطلب ایک لقب ہے غوث اعظم، اس سے نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اعظم؟ پھر یہ کس جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو موسیٰ اکبر نہیں ہے، عیسیٰ اکبر لقب نہیں ہے، حالانکہ عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام یہ یقیناً صدیق اکبر یہ آقا ہے، یہ نبی ہیں. لفظ اکبر ان کے ساتھ نہیں بولا جاتا. اکبر جب اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، اور بلاک کے سوا کسی کے لیے بولا گیا تو بہت بڑا. تو حضرت صدیق اکبر, تو پہلے عیسیٰ اکبر, ابراہیم اکبر, اس کا کوئی جواب دے دے, پھر وہ بہت سے اعظم قطب اکبر کا جواب اپنے یوں سمجھانے کے لیے عرض کروں. تو صرف یہ القاب ہوتے ہیں یہ, تو اس سے یہ ان کے اپنے دائرے میں. اب ماں بولتی ہے کہ بس بیٹا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, ماں کو کیا اسلام سے خارج کر دو گے؟ اس کو یوں بولو گے کہ اللہ نہیں ہے تیرا؟ کہ تو بولتی ہے بیٹے کو کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ یہ اولاد جو ہے اس کی, اس میں سے یہ سب سے بڑھ کر اس کے لیے سہارا ہے. تو یوں مطلب جیسے گوس پاک کو بولتے ہیں, اڑیا کرام کو بولتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے. تو یہ عام بول چال میں اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں, اس کا معنی وہ نہیں ہے جو بعض لوگ مطلب بڑی یعنی کہ کھینچم تان کر کے اپنے مطلب کا معنی نکال کر لوگوں کا مطلب بس ذہن منفی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بیچاروں کے نصیب گوس پاک سے تو پتا نہیں کیا لوگوں کو, بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے. یقین مانے مجھے ایک ایسا ٹکرا تھا, ہماری برادری کا میمن تھا, جوان نوجوان تھا, مجھے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس نے میرے مرشد کے بارے میں ایسی بات کی, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کی یہ مخلوق پائی جاتی ہے جس کی جس کو میرے مرشد سمجھ میں نہیں آتے, تو ایسے لوگ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتے. یار ہمارے ہمارے گوس پاک سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہماری سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ کہ اللہ نے اتنا بڑا مطلب رتبہ دیا ولیوں کو, تو لوگ نبیوں کو بھی تو برا بلا بولتے ہی نا, یہ بولتے ہیں. تو اس نے مطلب بات چیت ہو رہی تھی جن دنوں میں نور مسجد میں ہوتا تھا, اور غالباً دعوت اسلامی بنی نہیں تھی ابھی. وہ دو لڑکے تھے, یہ بھٹک گئے تھے, یوں دانیاں بھی رکھی تھی, نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تو خدا کی قسم مطلب ان میں سے ایک نے کہا, جب کوئی شاید غوث کا تذکرہ کیا, غوث پاک کا, تو ہماری میمنی ہم لوگ جو گوشت سا اور غین نہیں ہے, گوشت, یہ گوشت کو بولتے ہیں میمنی میں گوشت. اس بد نصیب نے کہا کہ نندے جو گوشت کے بڑے جو گوشت, معاذ اللہ جو میمن ہے اس میمنی سمجھتے, وہ سمجھتے ہوں گے کہ کیا کہہ رہا تھا, یعنی کہ بکرے کا گوشت یا گائے کا گوشت, یہ بڑے کا گوشت, نندے جو گوشت یعنی بکرے کا چھوٹے کا, اور بڑے کا یعنی گائے کا, بیل کا بھینس کا, اس طرح. اس نے یہ بولا, اب خدا جانے اب مجھے پتا نہیں کہ کون سی گٹر میں وہ ڈوب مرا. اب زمانے سے میں نے اس وقت بدبخت کی شکل نہیں دیکھی. اب کتنی نفرت دلانے والی بات ہے, تو کیسی بات کر دی یار, اپنے باپ پر بھی کوئی طنز کرے یا اس طرح کا مذاق والا جملہ بولے تو یار ہم اس کی گلی سے نہ گزرے, اتنا دل ہمارا خراب ہو اس کے بارے میں. اور یار مرشد پاک کو, ہمارے غوث پاک کو جو بول دے یار, اور ہم بولے گا یار اپنا اپنا قیدہ ہوتا ہے, ارے چل بے چل عقیدے والے آخرت میں پھنس جائے ایسی باتیں کر کے, اپنا ایمان بچا کے رکھ. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اس چیز کے چکروں میں مت پڑنا, نہ کسی سے بحث کرنا. اپنے مرشدی غوث پاک کا دامن تھاما ہے, یا ہمیں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے جائیں گے, اور ان کے نانا جان ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. تو ہمیں اپنے غوث کا دامن نہیں چھوڑنا, سمجھے؟ غوث پاک کے بارے میں جو بھی کوئی کمزور بات کرے کانوں پر ہاتھ رکھنا, سننا یہ نہیں ہے. اور جو ہمیں غوث پاک کا رستہ بتایا, جو ان کے دامن سے وابستہ کرے, اس سے بھی نہیں جانا, اس کے بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ. مل جل کر البغداد, چل بغداد, کل نہیں بلکہ آج بغداد انشاءاللہ. ویسے بھی بغداد شریف کا سیزن ہے, دڑا دڑ میں رکھ لے زائرین تیاریاں کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے پہنچ بھی گئے ہوں کچھ نہ کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا گیا ہے کہ قبر کی پہلی رات میت کو کیا ایثار ثواب خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے؟
سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ تعلق سے قبر کی پہلی رات, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اس کے پیج نمبر 12 پر ہے, حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ بعد دفن تلقین کرنے کے بعد ڈیڑھ گھنٹہ میرے مواجہ یعنی قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہے کہ میں سنوں، پھر مجھے ارحم الراحمین سپرد کر کے چلے جائیں، اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو تین شبانہ روز کامل یعنی مکمل تین دن اور تین راتیں پہرے کے ساتھ وہ عزیز یا دوست مواجہ میں میرے چہرے کے سامنے قرآن شریف ہو درود شریف ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہے کہ اللہ چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے. اچھا یہ جو لکھی ہوئی ہے عبارتیں تو قرآن شریف اور درود شریف کو مل کر زور سے پڑھنا تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا، یہ اس کی وضاحت میں کر دوں. جیسے اب قرآن شریف پڑھنا ہے تو ایک پڑھے باقی سنے مواجہ میں، مواجہ میں سارے لوگ تو بیٹھ بھی نہیں سکیں گے نا، قبر میں چہرے کے سامنے ایک ہی بیٹھے گا، وہ پڑھتا رہے سب سنتے رہے، اور جب درود شریف پڑھنے کی باری آئے تو بھلے سب مل کر بھی درود شریف پڑھ سکے، سب پڑھے مگر اتنی آواز ہو کہ میں اس کو سن سکوں. تو قبر میں سنا جاتا ہے، نیک بدکار غیر مسلم مسلم سب سنیں گے، قبر میں آواز سب پہنچ جائے گی. قوت سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے. اور الحمدللہ اپنے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے سگے مدینہ اوفیہ انہوں نے بھی اسی طرح کی وصیت کر رکھی ہے. مدنی وصیت نامہ پیج نمبر پوری کتاب کا حوالہ ہے 394. مدنی وصیت نامہ ویسے بہت مختصر ہے، 10-12 پیج کا ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد مجھے دفن کرنے کے بعد 12 دن تک یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح میری قبر پر حلقہ کیے رہے، وہ راؤنڈ کر کے بیٹھ جائے، اور ذکر و درود اور تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہے انشاءاللہ الکریم نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں. جب پہلی رات ہوتی ہے تو یہ واقعی دنیا کی رنگینیوں سے اٹھا کر پھر موت کی سختیوں سے انسان گزر کے جاتا ہے، تازہ گیا ہے، تو اس وقت جو اس کی کیفیت، اور بہرحال یہ کہ اعلیٰ حضرت کی عاجزیاں ہیں اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے خوف، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہم سبھی کو ہونا چاہیے. وہ لیکن یہ تو قبر میں گئے ہوں گے تو میرا تو یہ بس یہی مطلب دل دماغ میری محبت کہتی ہے کہ ان کو تو فرشتوں نے گلے لگایا اور وہ واؤ بھگت ہوئی ہوگی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو عاشقوں کی تو عید ہے قبر میں، محبوب کی عید ہوگی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے بیٹھنے ٹھہرا ہے نظارہ. کام یہ کہ خوب حصہ اس وقت کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. آج ہمارے ایک 12 ماہ کے مسافر ہارون الرشید اتاری کا بھی انتقال ہو گیا, کچھ بیچارے بیمار ہو گئے تھے. مجھے حاجی عمران نے صبح فجر کے بعد آ کر بتایا کہ یہ رب کہ یہ بیمار ہیں, بارہما کے مسافر اور سخت بیمار ہیں. میں تو گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل, پھر میں نے ان کو پیغام دیا, میں نے کہا یار ہاسپٹل کون سا صورت ہو کہ میں بھی دیکھا ہوں. ہمارے پاس بچار آیا ہوا ہے, مسافر ہے, بارہ ماہ یوکے سے طالب علم پانچویں درجے کے, یہ تعلیم طالب علم تھے خامس آ کے ففتھ کلاس کے, 20 سال کے لگ بھگ عمر بتائی گئی ہے. خیر وہ جانے کی صورت ہی نہیں بنی, جانا میرے مقدر میں نہیں تھا, بہرحال وہ ترکیب نہیں بنی. دوپہر کو میں نے زہر پڑھ کے مجھے پتا چلا کہ ہارون رشید کا تو انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی ان کا جنازہ بھی ہوا یہیں فیضان مدینہ میں عشاء کے بعد. میں ان کے والد محترم حافظ عبدالغفور قادری اور ان کے بھائی مولانا انیس قادری سے اور گھر کے تمام افراد سے تعزیت کرتا ہوں اور مرحوم کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ پاک بیچارے کو غریق رحمت فرمائے. اب تو یہ تدفین ان کی ہو گئی ہوگی غالباً, اور یہ شاید ہو گئی ہوگی تدفین, اللہ عالم. اگر یہ کہیں اور اپنے پاکستان کے کسی شہر میں, یہ عموماً یہ کشمیر کے زیادہ ہوتے ہیں یو کے میں, لے جانے کی ترکیب ہو تو پھر تدفین نہیں ہوئی ہوگی, لیکن زیادہ دیر لگانے سے بعض اوقات وہ سوال جواب پھر ہو جاتے ہیں. قبر کا جو بھی نظام ہے وہ ابھی بھلے قبر میں نہیں اترا لیکن ہو جاتا ہے. اللہ بہتر جانے کہ کیا صورت بنی. اللہ پاک بیچارے کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مرحوم ہارون رشید کو اسلام آباد کے ذریعے کشمیر جو پونچھ ایریا ہے ان کا, وہاں پر لے جائیں گے اور وہاں ان کی انشاءاللہ تدفین ہوگی.
انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق یورپین کنٹریز اور امریکہ کی کئی ریاستوں میں لوگوں کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ مریض کے پاس پالتو کتے کا بھونکنا اس شخص کی موت یا پھر بیماری کے بڑھنے کی علامت ہے, کیونکہ کتا موت کو سونگھ سکتا ہے. امیزنگ. اور پاک و ہند میں بعض لوگوں کا ایسا ہی کچھ ماننا ہے کہ گھر میں کسی بیمار کی موجودگی میں رات کو گھر کے باہر اگر کتا بھونکے تو یہ اس بیمار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کیا واقعی کتے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے؟ جانتے ہیں اپنے شیخ سے, پلیز بتائیے ہمیں کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ.
موت کو سن سکتا ہوتا نا تو یہ جو ہمارے یہاں میں نے تو دیکھا ہے تماشا, یہ کراچی میں کے ایم سی والے جو ہے نا, یہ کیا بولتے ہیں چمچم مٹھائی کا ایک نام ہے, چمچم میں کچھ زہر ڈال کر کتے کو کھلاتے ہیں, پھر جو بےچارا وہ جو تکلیف سے اچھلتا ہے تڑپ کے مرتا ہے. یہ واقعی ایک بہت دردناک منظر ہوتا ہے. یہ اپنی موت نہیں سونگ پاتا, بندے کی موت سونگ لیتا ہے. اچھا پھر یہ بھی تو بتایا نا کہ بعض جگہ یہ کہ بھونکتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے, تو پھر بھی شوق سے کتا گھر میں رکھتے ہیں بندہ مر جاتا ہے, اس کو تو رکھنا نہیں چاہیے نا گھر میں. حالانکہ شریعت نے تو منع ہی کیا ہے کہ کتا نہ پالا جائے, اگرچہ وہ ایک صورت ہے اس کی کہ اگر کھیتوں کے لیے رکھوالی کروانی ہے یا مویشیوں کی رکھوالی کے لیے یعنی کہ پہرا دینے کے لیے ان کی نگرانی کے لیے مویشی منے گائے بکرے بھینس وغیرہ ان کی حفاظت کے لیے یا گھر کی حفاظت کے لیے تو کتا پالا جا سکتا ہے لیکن گھر میں اس کو چوکیا جو آج کل پالتے ہیں نا تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح مطلب یہ کہ لوگ تو گھروں میں ہمارے یہاں تو پھر بھی کم ہے لیکن اب بھی بڑھتا جا رہا پوش ایریاز میں جو ہے نا مسلمانوں کے پوش ایریاز میں اب یہ کہ ہو سکتا ہے اب کچھ موبائل نے کچھ کتے چھین لیے ہوں ورنہ یہ کہ زنجیر میں کتا لے کر گھومتے پھرتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ شاید ہو سکتا ہے بدشگونی میں آ جاتا ہو اب یہ مر جائے گا کتے نے بھونک دیا اب خیر نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ عوامی تکوسل ہے اگر بدشگونی ہے یہ بظاہر بدشگونی لگ رہی ہے اللہ اعلم تو اگر بدشگونی میں سے ناجائز ہے جیسے کالی بلی آڑے اتر گئی تو اب سفر پہ جا رہا ہے تو واپس پلٹ جاؤ پاس قومیں پلٹ جاتی ہیں ورنہ نقصان ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ بدشگونی ہے ناجائز یہ بھی اب مریض مرا مر جائے گا بیماری بڑھ جائے گی تا جو بھونک کے آگے یہ غلط ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم سوال ہے کہ بلی کتا وغیرہ جی خرید و فروخت کرنو کیڑو ہے جائے جائے یا نہ جائے جائے
اللہ اللہ یہ کتے کی یہ کتے نے منی بلی جی تا ویچی سکتا بلی ویچنو خریدنو جائز ہے کتے جی صورت یہ ہے کہ جانے کتو جی بھی تو خرید و فروخت آئے جائز ہے لیکن جو جائز استعمال موجود آئے یہ کوئی پوتے جی مال جی یعنی کہ مویشی جی حفاظت لائے جانور جی حفاظت لائے گائے بکرے جی یا کھیتر جی حفاظت لائے فارم جی حفاظت لائے پوتے گھر جی حفاظت لائے مارو کنی سکے تو ان کے ان لائے کہنے کتے جو بھی ویپار جائز ہے ان بیو پنجے ان میں جانے جو علماء کرام نے فرمائیں تھا کہ کتو مویشی یعنی جو چو پگا جانور ہوتا چار پگارا جانور تو مویشی جی حفاظت لائے مویشی جی حفاظت لائے گائے بکرے جی حفاظت لائے نمبر بو کھیتر جی حفاظت لائے کھیتر فارم کھیت اچھا شکار لائے گھر جی حفاظت لائے یہ چار مطلب یہ لکھیا ہے علماء یہ چار کم لے کر کتو رکھے سکا بھائی تو ان کے علاوہ کوئی مقصد لائے کتو پاڑن یہ اجازت نہیں دی کتو پاڑن دی شکار لائے پچی ان کی پچی وہ ڈیٹیل ہے کتو شکار کرنے ان کے پچی ان میں اتنی صلاحیت ہوئے کہ یہ ٹریننگ ان کی تھی سکے کتے جی یہ ٹریننگ تھی یہ پچی جانور مت بسم اللہ پڑی ان کے چڈے حلال جانور مت کتے کے نہیں یہ ٹریننگ میں یہ سو ضروری ہے جو ایک کتوں ان جانور کے دبوچی دگنے جو بسم اللہ پڑی نے چھڈی آئیں ان جانور میں سے کی پڑنا کھائے نہیں دبوچی نے پکڑی نے گنی اچھے اور ان دوران اگر یہ جانور جو خون بہی ہونے تو نہیں جانور حلال جانور دم توڑی ہونے تو یہ جانور حلال ہے ان صورت میں کہ بسم اللہ پڑھی نے چھڈی ہے پانچ وہ کتو ٹرینڈ ہے جی مطلب اتنی ٹریننگ تھی ہوئی ہے ان میں سے کھائے نہ تو ہمارے لیے پانچ ایڈا عام طور پہ رائج نے لیکن انہیں شکار نے لکھے لو ہے تاکہ کیوں تھوڑا جو خلاصہ کری دیا انہیں کہا مارو تعجب کر شکار کی کرنا تو وہ تو کھائے ون وہ تو کھائے ون تو کم جو نے پانچ وہ تو نہ کھائے ایڑو کفے کتو شکار کے پکڑی نے بسم اللہ پڑی نے چھڈیا ہوا نہ ان میں سے کھائے نہ تو شکار مت ہے ٹرینڈ تھی ہوئی ہوئے آنے جو گنی آئی ہو جانور یعنی کوئی پرند ہوا ہے حلال ان کے پکڑی نے گنی آئی ہوئی دند پیوست کری نہیں انجا لوہی نکری جی ہوئے نے ان میں کھادی بھی نہیں کھائے تا نہیں چھو تو یہ گنی آئی ہو آنے اگر ان میں جان نکری بھی انجی تا حلال اگر جان باقی ہے انجی تا زبا کرنو ضروری ہے شرعی طور سے ذبح طریقہ پرمانند کے ذبح کرے انہیں کھائی. سوال یہ کیا گیا کہ کتا اور بلی بیچنا خریدنا کیسا؟ جواب یہ کہ جائز ہے، مگر کتے کے لیے چار شرطیں ہیں کتا رکھنے والے کے لیے، کہ مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتا ہے، شکار کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے اور کھیت کی حفاظت کے لیے، چار کام کے لیے رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور شکار کی میں نے تفصیل یہ بتائی کہ شکار کے لیے تو مراد ہے کہ وہ ٹریننگ کے قابل نہ ٹرین ہو سکے. اب کٹ کرنا کتا ہے وہ اگر کے کاٹ لیتا ہے یا پاگل کتا ہے، تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، خریدنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مائنس ہے. تو ایسا ہوگا جو جس کی ٹریننگ ممکن ہو شکار، تو وہ اس کی ٹریننگ میں یہ ہے کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں گے، وہ شکار پر جائے گا. مثلا اس نے پرندے کو پکڑا بیٹھا ہوا ہے حلال پرندہ، وہ بسم اللہ پڑھ کے اس پر جھپٹا، آپ نے بھیجا اور بسم اللہ پڑھ کے وہ گیا، اس کی ٹریننگ ہو کے اس میں سے کھائے گا نہیں. اگر شکار کر کے خود کھائے گا بچا ہوا تو یہ حرام ہے. تو ایسا کتا ہونا شرط ہے کہ وہ کھائے گا نہیں جب ٹرین ہو گیا ہے، تو وہ پکڑ کے خالی لائے گا. اب اس میں لایا دانت اس نے اس کے بدن میں پرندے کے گئے، خون بہ گیا، تو اب یہ کہ وہ پرندہ مر بھی گیا تو حلال ہے. ہاں اگر زندہ زندہ آ گیا نا وہ پرندہ لے کر، ابھی اس میں جان باقی ہے، تب تو ذبح کرنا ضروری ہے، اس کو ذبح کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ محمد. آپ کی اس پوری وضاحت سے ایسا لگتا ہے کہ جو شکار کرنے کے عادی ہیں یا شکار کرنا جن کا مشغلہ یا شکار ان کی کوئی بھی وجہ ہے، تو شکار کرنے والے پر اس طرح کا علم حاصل کرنا کہ اگر وہ اسی مقصد کے تحت شکار کر رہا ہے کہ میں شکار کروں گا یا میں لے کر آؤں گا وغیرہ جانور کو شکار کر کے، تو اس کے لیے یہ علم سیکھنا فرض ہو گیا کہ اس کو حرام حلال کی تمیز ہو کہ میرے لیے کون سا شکار کیا ہوا جانور حلال ہوگا، کون سا شکار کیا ہوا جانور حرام ہو جائے گا.
ظاہر ہے کہ جو کتا رکھے گا تو اس کے لیے سیکھنا فرض ہوگا نا کہ وہ کتے کے ذریعے شکار کیسے کیا جاتا ہے. جیسے میں نے یہ تو ایک مسئلہ بتایا نا، اس کے پھر ضمنی اور مسائل بھی ہوں گے. یہ بہار شریعت میں 17 حصے میں یہ مسائل ہیں بہار شریعت کے، یہ پڑھنا چاہیے. فتح رضویہ شریف میں بھی ملیں گے یہ، یا پھر علماء سے سیکھ لے. ہر عالم اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہماری رہنمائی کر سکے، جو مفتی ہوں گے نا وہ بہتر ہوتے ہیں. مطلب عالم جو ہوتے ہیں یا اسٹیج کے مقررین ہوتے ہیں، ان کو اپنا تو مشورہ یہی ہے کہ وہ مسائل مفتیان کرام کے حوالے کر دیں، اپنے جو بھی اپنا واضح نصیحت ہے لوگوں کو کریں. مسائل یہ بہت صحیح بولتا ہوں، بہت مشکل فن ہے یہ. ہاں یہ فن ہے، اور علم فقہ ہے نا یہ سب سے افضل ہے، بھی بتا دوں آپ کو بہت مشکل ہے یہ. اور یہ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ جس کو خدا کی دین ہو نا وہ فقہی گتھیاں سلجھا سکتا ہے، یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے. اور مفتی بنتا بھی تھوڑا دیر میں ہے، اب آج کل خیر بن جاتے ہیں مفتی جلدی جلدی، لیکن اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ دے دین کی، اور درست مسائل سمجھے بھی اور درست بتانے والے ہی سے پوچھیں. ہر ایک کو پوچھیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، بھائی یہ تکلیف ہو گئی، مرض ہو گیا، اس کو دوا پوچھی، اس کی لے لی، اس کی دوا پوچھی، اس کی لے لی، اب صحیح ڈاکٹر ملے گا، بولا پہلے تم نے اپنا کام تو خراب کر دیا، اب میں کیا علاج کروں تمہارا. جانا چاہیے سیدھا ٹارگیٹ پہ. تو اس طرح شکار بھی یہ اس کا مسائل بھی مشکل ہے، شاید ہر ایک نہیں بتا سکے گا اس کو، مطلب یعنی کہ مطالعہ کریں اللہ توفیق دے تو، اور پھر مفتی سے پوچھیں، وہ مفتی جو اچھا بعض ہوتے ہیں مفتی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ مقرر ہوتے ہیں، یعنی اسٹیجوں پر جلسوں میں جانا، اس کو ہی نہیں بولتا کہ یہ نیک کام نہیں ہے. اگر کوئی شریعت کے مطابق واز کرتا ہے تو ثواب کا کام ہے. تاہم یہ کہ پھر آدمی ہر فیلڈ کا وہ ماسٹر نہیں ہوتا، اس میں پھر مار کھا جاتا ہے مسائل میں، بھلے مفتی ہو. تجربہ نکل جاتا ہے نا, تو مفتی وہ جو دارالفتا میں بیٹھتا ہو فتوے لکھتا ہو یہ ماہر ہوتا ہے. جہاں اس نے بھی فتوے لکھنے چھوڑنے یہ بھی کمزور پڑ جائے گا. یہ علم کے معاملے میں اس کو رکھ چھوڑو تو یہ اٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اس کو, جیسے قرآن کریم کا حافظ پڑھنا چھوڑ دے تو بھول جاتا ہے نا اس کو, باپ کہنا زندگی بھر اب اس کو. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن حفظ کرنا آسان ہے, حفظ رکھنا مشکل ہے. دوبارہ لکھے, درست مسائل تو ہر معاملے میں سیکھنے ہوئے, جو جو نماز کے نماز فرض ہے تو روزے فرض, روزوں کے یہ وہ ضروری مسائل جن سے یہ عبادت درست ہوتی ہے, اور جن کی کوتاہی سے خطا سے یہ برباد ہوتی ہے. تو اس طرح کے مسائل سیکھنا تو فرض ہوتا ہے ہر معاملے میں. تو اس طرح شکار میں بھی مسائل تو نا, جال پھینکا آپ نے, اب کتے پر قیاس کر دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے جال پھینکو, اب جانور پھنس کے مر بھی جائے تو حلال, یہ تھوڑی ہوئے گا, وہ حرام ہو جائے گا. ورالس کے مسائل ہیں, جانور شکار کرنے کے, تیر سے شکار پہلے ہوتا تھا اب تو گولی سے ہوتا ہے. تو اگر بسم اللہ پڑھ کر حلال پرندے پر تیر چھوڑا اور تیر کا پھل اس کو لگا, نوک ہے نا تو پھل بولتے ہیں, یہ لگی کٹ لگا, خون بہ گیا اور پرندہ گرا, پکڑنے سے پہلے یہ دم توڑ گیا, حلال ہے. اگر زندہ پکڑ لیا آپ نے دم ہے باقی, اب ذبائح کرنی پڑے گی. یہ پہلے جو تیر سے آپ نے اس کو شکار کیا نا, بسم اللہ پڑ گئے, تو یہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے, ذبح اضطراری. اور اب ہاتھ میں آ گیا زندہ, بھلے زخمی ہے, تو اب ذبح اختیاری لازم ہے اس کے حلال ہونے کے لیے, اب ذبح کرے اللہ کا نام لے کر. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کے بھی مسائل ہیں. تو اب چونکہ وہ چھرے سے مارتے ہیں, چھرا مارا, سو مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے چھرا مارو, وہ چوٹ سے مارا, وہ حلال نہیں ہوگا. تیر مارا, تیر کا پھل نہیں لگا, نوک نہیں لگی, اس کی ڈنڈی لگی, اس سے مر گیا, حرام ہو گیا, حلال نہیں ہوگا. کٹ لگے, خون بہے, اب یہ حلال ہے. تو اس کے باریک باریک مسائل ہیں جو آپ کو بہار شریف کے 17ویں حصے میں شکار کا بیان ہے. یہ ویسے ہی معلومات کے لیے پڑھنا چاہیے. میں نے کبھی چڑیا بھی نہیں پکڑی شکار کر کے. مسائل پڑھنے کا شوق ہو تو آدمی پڑھ لیتا ہے, تو کچھ یاد ہو جاتا ہے. تو دیکھو موقع پر کام آ گیا نا, کسی نے سوال کیا تو ضمناً یہ نکل گیا نا, تو کام کے نہ بھی بتانا پڑے, اور اللہ کرے کہ ہمیں نیتوں کا شعور آ جائے, اچھی نیت سے علم دین حاصل کرنا ثواب ہے. ضرورت نہیں ہے پھر بھی مسائل پڑھے, ثواب تو ملے گا نا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. اس میں میں خاص ہمارے ان نوجوانوں سے بھی ڈسکس کروں گا کہ جو نئے نئے بزنس کرنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پر, کسی پوائنٹ آف ویو پر مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں, وے آف ارننگ بناتے ہیں, آمدنی کا ذریعہ بنانے جاتے ہیں, اب 10 لوگوں سے مشورے کرتے ہیں, آئیڈیا لیتے ہیں, آمدنی کس میں زیادہ ہوگی, فلاں 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 اسکوپ کس میں ہے, فیوچر کس میں ہے, لیکن کیا آپ نے کبھی کسی سے یہ پوچھا, یعنی جو بتانے کے اہل ہیں, کیا ان سے پوچھا کہ یار یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں, ارننگ کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پلیز آپ ایک بار مفتی صاحب سے, دارالفتح اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے الحمدللہ, دعوت اصلاح ہے, دارالفتح اہل سنت کے مفتیان کرام انشاءاللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ہمیں ان کے پاس حاضری دینی چاہیے, آن لائن بھی بات تراکی بن سکتی ہیں, پھر ان سے رہنمائی لیں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, اس کے بعد آگے بڑھیں. یوں زندگی کے تمام شعبوں میں ہم دارالفتح اہل سنت سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ.
پہلے آپ نے خدمت کا پھر وہ اپنے الفاظ میں تبدیلی کر دی, خیریت تو ہے؟
اب مفتی صاحب خدمت کہاں سے کریں گے, وہ رہنمائی کریں گے
وہ بھلے بولیں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, آپ نہیں بولیں گے یہ,
مطلب مجھے لگا کہ میں رونگ نہ بولا,
کیا غلط بول رہے, بولتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں, آپ کا خادم ہوں, پھر بھی آپ تسلیم نہیں کرتے.
اپنا ان کا بولنا کچھ اور ہے, اپنا کہنا کچھ اور ہے.
یہ سمجھانے کے لیے سب یہ میں انداز اختیار کر رہا ہوں کہ علماء کے لیے ادب کے الفاظ ہونے چاہیے. ہم عام طور پہ تو کہہ دیں گے خدمت بولتے لے گا ہم بول چال, لیکن علماء کے لیے رہنمائی, مفتیان کرام ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں, ہم ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, خدمت ہم کریں. اللہ توفیق دے تو علماء کی جتنی خدمت کریں اتنی کم ہے, سعادت ہے. کوئی علم دین کی قدر سمجھے نا تو وہ عالم کے بغیر پوچھے بغیر پانی نہ پیے, لیکن ہم لوگ ناقدرے لوگ ہیں.
کہ بابا جو علماء کی خدمت کرتے ہیں نا تاکہ یہ دنیاوی مشاغل اور دنیا کی اور کئی تفکرات و فکروں سے آزاد ہو کر اللہ پاک کی عبادت کر سکے, نیکی کر سکے یا نیکی کے کام کر سکے, اس طرح امام غزالی علیہ رحمان نے اس طرح کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کا ان کے ساتھ یعنی کہ دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا تعاون کرنا بھی یہ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے. یہ وہ دین کی
عالم کو سرخاب کے پر تھوڑی لگے ہوئے, حسن و جمال تھوڑی پھوٹا پڑتا ہے, اس لیے ہم پیچھے ہیں. علم دین کی دولت ہے اس کے پاس, ہم اس کے مطلب ہے کہ اس لیے دیوانے ہیں. علم دین جو اس کے پاس ہے بس وہ ہے جو کچھ ہے, باقی ظاہری شکلیں صورتیں تو بعض اوقات مطلب ہوتی ہے لوگوں کی, لیکن اس کام کے
وہ برسوں پہلے شاید آپ نے یہ پڑھے ہوں گے شکار کے مسائل.
ہاں میں ضرورت پڑتی نہیں ہے,
مگر یہ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کو نظر بس سے بچائے, حافظے کو اور برکت دے سلامت رکھے. اس وقت اس طرح موضوع کے مطابق یہ جیسے کہ کئی صورتیں آپ نے ایک ساتھ بیان کر دی, یہ بہت اچھا اور لگا, مزہ آیا. مدینہ مدینہ, اللہ اور برکت دے دے.
آمین.
ہمارے حافظے بھی دعا کریں, اللہ کرے کہ مضبوط ہو اور ہمیں یاد رہے.
اللہ میرا حافظہ بھی قوی کر دے.
آمین. تو یہ یاد رہے اس کی کیا صورت ہو پڑھائے, بعض اوقات یہ شکایت ہے عام طور پر کہ یار اتنا پڑھتے یاد ہی نہیں ہوتا یار, تو کیا اس کا راستہ نکالے؟
دلچسپی, دلچسپی جس مضمون میں ہوگی یاد رہے گا,
یاد.
جس میں دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ ایزیلی لے کر ہم نکال دیتے ہیں اس کو. جن کو حافظ ہونا ہوتا ہے بن ہی جاتے ہیں حافظ, جیسے نظامی پورا کر رہا ہوتا ہے سیریس لیتے ہیں کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, کر جاتے ہیں. باقی جو ڈھیلے شاہ ہوتے ہیں وہ پھر وہ اباؤٹ ٹرن ہو جاتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ کے, لیکن ڈھیلے شاہ نہیں بننا ہے. میرے کو درس نظامی کمپلیٹ کر کے جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ الکریم. طلبہ کافی آج جامعات المدینہ کے تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ.
ہاں تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے, درس نظامی بھی کرنا ہے, اللہ توفیق دے تو تخصصات بھی ہیں, تخصص فی اللغہ, فی الحدیث, فی الفقہ. میرا پسندیدہ تخصص فی الفقہ, فقہ سے دلچسپی بچپن سے مجھے. لیکن آپ کو جو مطلب جس میں آپ کو ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے نا کہ وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے, امتحان لیں گے کہ آپ اس کے قابل بھی ہیں کہ نہیں, تو جس میں آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے اس میں وہ لگ جائے. اب آپ نے ایک لائن پکڑ لی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, مال بناؤں اور یہ کر لوں اور پارٹی بن جاؤں اور پلازے بنا لوں, کچھ کام نہیں آئے گا. علم دین کام آئے گا, مر کے آزما لینا میری بات غلط ہو پیسے واپس. اب مرنے کے بعد پیسے لینے کا آؤں گا, یہ بھی بات صحیح ہے. تو ظاہر ہے کہ کون نادان اس کا انکار کر سکتا ہے کہ علم دین یہ کوئی فضیلت نہیں, کوئی ثواب نہیں ہے. الحمدللہ افضل عبادت ہے علم دین حاصل کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو ڈرائنگز کی کاپیز لا کے دیتے ہیں جس میں طرح طرح کی جاندار کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اور بچے ان میں رنگ بھرتے ہیں, تو ایسی تصویروں میں رنگ بھرنا, ایسی ڈرائنگز کرنا بچوں کے لیے کیسا اور والدین کے لیے کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
تصویر کیسا ہے کہ ایک تو ہے کہ تصویر یہ ڈرائنگ کرواتے ہیں نا تو یہ تصویریں چھپی بھی آج کل ہوتی ہیں, تو ایسی تصویر ہے کہ جو واضح ہے دیکھ رہے ہیں یہ تصویر. اب کہ بچے اس میں رنگ بھرتے ہیں تو رنگ بھرنے سے کیا, یہ تصویر تو موجود ہے لیکن رنگ بھرنے سے اس میں کوئی خوبصورتی آ جاتی ہے, تو یہ ایک اضافی کام ہے, زائد کام ہے. تصویر بنانا نہیں ہے، یہ تصویر تو میں نہیں بنائی ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. اچھا، یا ایسی تصویر کہ رنگ بھرو تو ہی وہ واضح ہوگی ورنہ نظر نہیں آتی، تو یہ ناجائز ہے. یہ تصویر بنانا ہوا کہ اس نے رنگ ڈالا تو ہی پتا چلا کہ یہ تصویر ہے، ورنہ تو یہ نظر ہی نہیں آ رہی. تو بہرحال کو ایسی صورت ہے کہ جس سے رنگ بھرنے سے وہ تصویر بن جاتی ہے ورنہ نظر نہیں آ رہی، تو یہ تصویر بنانا ہوا یہ ناجائز ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ، نعت خوان ہو یا کوئی بھی ہو، یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ میری تعظیم کریں، میری عزت کریں، میرا ہاتھ چومیں، یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے. یہ ذرا حب جا کی طرف ہی جا رہا ہے معاملہ، حب جا مضموم ہے اور تباہ کن ہے. اور حدیث سے پاک میں بہرحال یہ ہاتھ چومنے کی خواہش کا تو نہیں لی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے لے. یہ اس مضمون کی تو حدیث پاک ہے، تو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی تعظیمن ہی ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کی کھال اترتی ہے جسے ہم ڈیڈ اسکن بھی کہتے ہیں، تو اس کھال کو نوچنا، کھینچنا، اتارنا یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے گا، جزاک اللہ.
اب وہ ایسی ہے کہ واقعی نہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، نہ خون نکلتا ہے، نہ جلد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. نہیں بھی نکالو گے تو بھی گرنے والی ہے اور یوں نکال لی تو یہ تو نکالنا سمجھ میں آتا ہے. بعض کھالیں ایسی ہوتی ہیں اس کو کھینچتے رہو کھینچتے رہو، تھوڑا سا زخم بنا کر نکلتی ہے، پھر وہاں باقاعدہ پھر اس وہ ہیل ہوتا ہے زخم. یہ صورت تو اپنے آپ کو تکلیف دینے والی ہے، یہ طریقہ تو غلط ہو جائے گا. تو وہ یہ کہ جیسی صورت مردار کھال کی، بالکل ہی مردار ہو گئی کہ کوئی نقصان نہیں تو بھی ٹھیک ہے، نوچ دی نکال دی. اب ذرا بھی اس میں زخم لگتا ہے تو پھر اجازت نہیں ہے بلا وجہ اگر اسے نکالے. اب اس کو بھی کوئی وجہ ہے، طبی وجہ ہے اس کو نکالنے کی، تو وہ ڈاکٹر نے کہا ہے اور کوئی وہ پھر مستثنا الگ سے صورت ہو سکتی ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا سوال ہے کہ اصلی گھی میں مٹھائی تیار کرنے کے دعوے دار تو کئی دکاندار ہیں، عام بناسپتی گھی میں مٹھائی تیار کر کے اس پر اصلی گھی کا سپرے کرتے ہیں یا مٹھائی بنانے کے دوران اصلی گھی کی خوشبو دینے والے مصنوعی فلیور یا ایسنس استعمال کرتے ہیں، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
اور کہتے بھی ہیں کہ اصلی گھی کی بنی ہوئی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو جھوٹ ہوا اور دھوکا بھی ہوا، ناجائز و حرام ہوا، گناہگار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا. اس میں بھی اگر یہ یوں بولتا ہے نا کہ اس میں میں نے فلیور ڈالا دیسی کا ہے تو بناسپتی یا جو بھی ہے وہ بتا دے کہ یہ اس کی مٹھائی ہے، تب جائز ہے اگر کوئی اس کے باوجود خریدتا ہے تو. غالباً خرید لیں گے لوگ، مٹھائی بہت چل رہی ہے، شوگر کے مریض بھی بہت چل رہے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، مرتے مرتے مٹھائی منہ میں شاید ہو ان کے، اتنے آپ مریض دیکھ لیں، میں نے دیکھے ہیں میٹھا کھانے والے مریض شوگر کے کھاتے ہیں. تو مٹھائی تو یہ لیں گے آپ سے، اگر آپ بول دیں گے نا کہ دیکھو اس میں خوشبو جو آ رہی ہے نا دیسی گھی کی، تو یہ دیسی گھی نہیں ہے، میں نے اس کا فلیور ڈالا ہے، آئے تو یہ بناسپتی. میرے کو لگتا ہے کہ لوگ لیں گے، آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا لوگوں کا،
زیادہ لیں گے،
یہ سچا آدمی ہے، دھوکا نہیں دیتا،
ایک ہی جگہ دو گالو سچا آدمی. یہ جو شوگر فری ہے، یہ کیا شوگر کے مریض، اب تو یہ شوگر کے مریضوں کو جو لینا ہے یہ شوگر فری کر کے دیتے ہیں،
تو ڈائٹ کولا بھی نکلی ہے نا، اس کو یہ پرانی چیزیں ہوں گی.
اب شوگر کئی چیزیں اب شوگر شوگر فری ہے
بہت ساری، مطلب ایپل ڈائٹ ایپل بھی آتے ہیں شوگر فری، یہ بھی دیکھے ہوں گے. میں نے
ایک شوگر کے مریض کو دیکھا، कि उनके पास शुगर चेक करने का आला है ना कि मेरे करंट इस वक्त मेरी शुगर क्या है, तो वो उन्होंने शुगर चेक की होगी अपनी, थे शुगर के पेशेंट, तो जैसे शुगर चेक की तो शुगर चेक करते ही इन्होंने इनका मीटर ने जो भी था इनको बताया, कहा यार अभी थोड़ी सी गुंजाइश है यार दे दो खाए, अब तो ये एक यार है अभी 10-20 की गुंजाइश है, थोड़ा अभी मतलब के बाकी है ना खाई, खाने के बाद फिर थोड़ा सा भी मतलब यार दवाई खा लें थोड़ा नीचे आ जाएगी, तो ये अब तो मतलब बाकायदा शुगर के पेशेंट के पास ये इनका मीटर इनके पास है के चेक करने का कि यार हाथ सामने है आइटम ना, क्योंकि फिर परहेजी बदपरहेजी भी करनी है तो फिर चालू नहीं करनी ना, फिर आइटम के साथ बदपरहेजी होता है ना, तो अब है ऐसी चीज कि अभी छोड़े कैसे इसको, तो वो फौरन अपना वो चेक करेंगे शुगर कि अब क्या करें, अब जैसे ही आएगा ना 10-20 की गुंजाइश मौजूद है तो चलो यार थोड़ा बहुत तो चलेगा, या भी जिसके साथ हुस्ने ज़न होता है ना उसको कहते हैं यार आप थोड़ा चक्कर दे दो ना, तो यूं मतलब आपका वो हो जाएगा ना, तो वो तबर्रुक टाइप का हो जाएगा तो फिर हम खा लेंगे।
इसका तो मुझे तजुर्बा है,
चल रहा होता है, लेकिन इनको बिचारों को खाना है,
ये बिचारे नफ्स है ना, देखो नफ्स किसी का भला नहीं करता, नफ्स अम्मारा जो है ना ख्वाहिशात जो दिलाता है, नफ्स किसी का भला नहीं करता, ये अक्ल पे पर्दे डाल देता है, ये जो शुगर फ्री चीजें वापरते हैं ना वो मीठी भी होती है वो, लेकिन शुगर फ्री होती है, ये होती है सेक्रीन, सेक्रीन ही या सेक्रीन भी, पहले सेक्रीन शुगर के मरीज को ना शुगर नहीं बढ़ाती और क्या नहीं करती वो अलग बात है, शुगर नहीं बढ़ाती, तो फिर ये कि इस तरह की चीजें जो है मेरी नाकिस वालों के दिमाग पर हमले करती है, लेकिन ब्रेन को नुकसान करती है, तो ये बेचारे खून को बचाने जाते हैं कि खून में शुगर ना जाए, मूत में शुगर ना जाए, पेशाब में वो दिमाग में जाती हो तो कल जाती है तो आज जाए, तो दिमाग डैमेज हो गया तो फिर क्या करोगे, कहाँ खून रहेगा और कहाँ दूसरे मसाइल, सारा मसला हल हो जाएगा आपका,
ये जो घुमा फिरा कर खा रहे होते हैं वाकई दिमाग पर असर तो नहीं हो गया होता,
जब तो यानी मतलब इधर तक क्या टेस्ट है, और बाकी नीचे जाने के बाद तो कुछ भी पता नहीं चलता, पता चलता है बल्कि नहीं पता क्या चलता है, चलता है कि फिर जो ये फंदा डालता है ना पेट में बाजों का, ये आदमी नानी माँ को नानी नानी करता है, तो ये इसलिए वो हिर्स नहीं करनी चाहिए, शुगर के मरीजों को जितना हो सके शुगर फ्री एक से एक चीनिया शुगर निकले हुए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय में वो डाल ली ये डाल ली, लेकिन मैंने डॉक्टर से मशवरा किया था कि यार कोई ऐसी है जिससे नुकसान ना होता, उसने कहा कोई ऐसी नहीं है, ये जितने भी आते हैं ना तो ये शुगर के मरीजों के लिए शुगर सबके साइड इफेक्ट्स हैं, तुम्हारा लेके चेतना नर सदा सुखी, मोहताद आदमी हमेशा सुखी रहता है, सो दवा की हिक दवा परहेज, والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
अगर कोई दुकानदार अपना नुकसान बचाने के लिए गीली गैर मियारी या दीमक ज़्यादा लकड़ी को रंगो रोगन लगाकर पॉलिश करवाकर अच्छी लकड़ी की कीमत में फरोख करता है तो शरीयत में ऐसे दुकानदार के बारे में क्या हुक्म है?
अब अगर वो फॉल्ट उसमें है और जिसको इसने रंग से मसाले भर के छुपाया हुआ है और ये भी जानता है कि मैं अगर बताऊंगा कि ये लकड़ी वो है, अब तो ये धोखा ही है ना, धोखा गुनाह है, हराम है। हाँ अगर ये कह देता है कि भाई ये ऐसी ऐसी थी और मैंने इसको यूं यूं करके सजा के पेश किया आपको, चाहे तो ले लें, तो ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो फिर वो ज्यादा बहस करेंगे, दाम और कम कराएंगे वगैरह, तो वरना वो धोखे की सूरत है, बताकर बेचने में हरज नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मेरा नाम फातिमा तुरारिया है, मैं मिंटी नवाज सेल्स कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे मेरे अहले सुन्नत, आप मुझे पुसरात पर आसानी के लिए कोई वसीफा बता दें, मुझे इससे बहुत डर लगता है, आप दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
वैयाकुम माशाअल्लाह। اللہ آپ کے ڈر کا مجھے بھی حصہ دے دے کہ پل صراط پر گزرنے سے ڈر لگے. لیکن یہ کہ گناہ تو بہت ہے اور اللہ پاک جس پر رحمت فرمائے گا وہ پل صراط سے گزر جائے گا, ورنہ گرنے والے پل صراط بال سے باریک, تلوار کی دھار سے تیز, بلیڈ کی طرح تیز ہوگی, کسی کے لیے چوڑا ہوگا, میدان کی طرح ہوگا, اس پہ دوڑتا ہوا نکل جائے گا, کوئی گھوڑے کی سواری کی طرح, کوئی بجلی اونتی ہے کہ بس نکل گیا. حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے, پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے, 5,000 سال اوپر چڑھنے کے, 5,000 سال نیچے اترنے کے, اور 5,000 سال اس کی پشت پر یعنی اس کے اوپر چلنے کے, اور اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور ہوگا. حوالہ البدور السافرہ پیج نمبر 334 مختصرا. بہرحال یہ کہ ڈر تو لگتا ہے, کسی کو یہ کہ آنکڑے لگے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے اور گرا دیں گے, تو یہ اپنے اپنے عمل کے مطابق اس کو, اور اندھیرے میں ڈوبا ہوگا, پل صراط روشنی نہیں ہوگی, لیکن نیکوں کو نور بھی ملے گا جن کے آگے پیچھے دوڑتا ہوگا نور, یہاں تک کہ کسی کے تو زیادہ نیکیاں نہیں ہوئی اللہ جس پر رحمت کرے گا جیسے, تو انگوٹھے سے نور نکلے گا, پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو راستہ نظر آتا رہے گا, اور یہ گرتا پڑتا آخرکار نکل جائے گا. یہ کہ بس اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں گزار دے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں, یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط, آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ. اور اعلی حضرت عشق میں جب لکھتے ہیں تو رنگ اور ہی ہوتا ہے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس پار اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے, رب سلم امتی, رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے, دعا کروں دعائے مصطفیٰ ہمارے حق میں, وہ اللہ کرے ایمان سلامت لے کر جائیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا کیوں ڈرتا ہے, کیوں ڈرتا ہے پتا نہیں تھی کہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل کے اس پار تیری سلامتی سے گزرنے کی دعا کر رہے ہیں, کہ میری امت کو میرے غلاموں کو یا اللہ سلامتی سے گزار دے. مت گھبرا, اب محبوب کے عشق میں جھومتا ہوا وجد کرتا ہوا پل صراط عبور کر لے. کیوں کڑتے ہو رضا ہنستے اٹھتے ہو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا, اے رضا کیوں پریشان ہوتے ہو, جب خدا غفار ہے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا, خیر سے نکل جائے گا, خیر سے تیری ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی, جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں. یہ آپ کے مشائخ میں سے اچھے میاں, اچھے میاں رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی پچھلے دنوں سیرت پر رسالہ بھی ہمارا ہفتہ وار رسالوں میں شامل تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
چہرائے مصطفیٰ کا جب دکھایا گیا,
ہم مرتبہ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی 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 سب سے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری 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 ادائیں سب کروڑ مرحبا.
مدری چہر کے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کی آوازیں آپ نے آنر ہوتی نہیں سنی ہوں گی. بعض اوقات اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی آواز کلیئر نہیں ہوتی, شور ہوتا ہے, آگے پیچھے شور ہوتا ہے, یا بیچ میں اتنا اسپیس ہوتا ہے کہ ان کی ساؤنڈ ہی ان کا مطلب کہ پراپر نہیں آیا ہوتا. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو اس طرح اپنے بچوں کے ویڈیوز بنا کے اس نمبر پر سینڈ کرتے ہیں, آپ ایک بار بنانے کے بعد خود بھی دیکھ لیں, سن لیں کہ وہ آن ایئر کی کوالٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آن ایئر کی کوالٹی کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی پیاری پیاری آوازیں اللہ نے چاہ تو آپ بھی سن سکیں گے
ماشاءاللہ. اور پنکھا بند ہو, کمرہ بند ہو, ساؤنڈ پروف ماحول ہو نا, تو اس میں کوالٹی اچھی آئے گی.
وہ ایک بچہ بےچارہ بول بھی رہا تو دوسرا چھوٹا بچہ رو بھی رہا ہے, بچہ باہر وہ ایسی جگہ پہ کہ وہ کچن میں برتن بھی گر رہے ہیں, برتن بھی دھل رہے ہیں, ویڈیو بھی بن رہی ہے, تو ٹھک ٹھک بھی ہو رہا ہے, تو پھر یہ پھر رک جاتا ہے. ان کو بات ہو سکتا ہے شاید بازوں کو صدمہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے بچے نے اتنا اچھا بولا تھا, مندی چین والا نے آواز ہونے کی ہی نہیں.
اچھا جی اچھا تو بولا ہوتا ہوگا, کبھی امی کی بھی راڑ نکل جاتی ہوگی نا, جھنڈا جھنڈا برابر پکڑ, تو وہ کہاں چلائیں گے یار یہ مدنی چینل والے.
یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, تو کوشش کیجئے کہ خود بھی اس کا لحاظ کریں اور ایک بار بننے کے بعد ضرور خود دیکھ لیں کہ اس پہ کوئی سا نہیں, کیونکہ ہماری یہ آواز مسجد میں بھی جاتی ہے نا, جیسے یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر مسجد کے احکام کو بھی ہم نے سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
ماشاءاللہ یہ سوتی پیغام جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا, اس میں بھی یہی احتیاطیں ہوں. یعنی مجھے تو یہ تجربہ سب کو ہو یا نہ ہو, پیغامات آتے ہیں جیسے کہ فلاں مریض ہے تو فلاں یہ ہے تو فلاں, تو بعض اوقات یار ایک سے زیادہ بار یا کئی کئی بار بعض اوقات سننا پڑتا ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے, یا پوری بات سمجھ میں نہیں آتی, یا نام سمجھ میں نہیں آتا, یا وہ آوازیں اڑتی ہیں, زور زور سے پنکھا چل رہا ہوتا ہے اور جناب کوئی شاہی سواری پر پر کر کے جا رہے ہوتے ہیں, گڑ 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 وہ سب گاڑیوں کی آوازیں, اور حضرت کا وہ مبارک آواز بھی ہوتی ہے, تو پلے نہیں پڑتی, یعنی تکلیف ہوتی سمجھنے میں. تو اس میں جو بھی سوتی بھی ہم کسی کو بھی اتنا ممکن ہو نا, تو ساؤنڈ پروف ماحول میں تو کلیئر آئے گی, کوالٹی بھی اچھی بنے گی سامنے والا, ورنہ یہ کہ کیا اب مصروف ہوگا تو وہ سنے گا نہیں, رکھ کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا یار, ڈنڈا کرو, وہ جب آپ کا انتظار کرے گا کیا کیا جائے.
اتنی بات بار بار یہ کہنے کے باوجود بھی کم فرق پڑا ہے,
یہ بولتے نہیں میرے کو تھوڑی بولتے ہیں, یہ
اللہ کی بنا, یعنی ہم دو آپس سے بیٹھ کر بھی اگر بات کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی چیز پھینک رہا ہے, گر رہی ہے, کوئی سا شور ہو رہا ہے, تو سامنے سامنے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یا پھر اس میں کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اب واٹس اپ پر یا اس طرح کا میسج کر, اچھا واٹس اپ کال پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, یہ کہیں ایسا بھی ہوا ہے جیسے ہم نے بات شروع کی, سامنے والے کے اتنا شور ہو رہا ہے, کبھی ہارن کی آواز آ رہی ہے, کبھی ٹک ٹک, بھائی تھوڑا, یا گھر میں سے پھر ان کا ساؤنڈ سسٹم تھوڑا سیٹ ہے, تو وہ بھائی آپ تھوڑا آگے پیچھے ہوں, آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, شور بہت ہو رہا ہے. تو یہ آپ ماشاءاللہ کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ یار یہ کریں, اور اوروں کا وقت آپ اپنے وقت کو تھوڑا سا دو چار دس سیکنڈ زیادہ کر لیں, کسی اور کو چار دفعہ سننے پر مجبور نہ کریں. بعض اوقات مجھے مس ہوا, وہ واٹس اپ ان کو میسج واپس کرنا پڑتا ہے کہ ذرا پھر صاف آواز کے ساتھ بھیج دیں, سننے کے باوجود بھی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسا بھی ہوتا ہے.
تجربہ کر رہے ہیں آپ کو تو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا, ہاں نہیں آپ کا نمبر مجھ سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوگا, پیغامات بھی آپ کو مجھ سے زیادہ ہی آتے ہوں گے.
کال چلائیے.
آج کے مدنی مذاکرے کی تیاری کے حوالے سے ہمارے اشفاق رسول نے ذمہ داران میں کافی چور دست یہ علاقائی دورے کیے, مختلف مساجد میں جا کر نیکی کی हैं कि 20 नवंबर को एक माह 12 दिन के मदनी काफिले जा रहे हैं। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां भी जारी है, अगर आपकी तरफ से भी तरतीब हो जाएगी तो आज तक सी आशिकाने रसूल है इंशाल्लाह एक माह 12 दिन के मदनी काफिले के लिए तैयार हो जाएंगे। ये रोड जहाँ हमारा जो है सैलाब काफिले मौजूद है हमारा आशिकाने रसूल वहाँ उनकी सरकाई लगे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी तस्वीर आशिकान रसूल आए हैं और खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कई ऐसे हैं जो आज ही से यहाँ रुकेंगे और मुख्तलिफ कोर्सेज भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल अलग है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 13 नवंबर को सही खून बाकायदा करने जा रही है। हर जगह जब हम इस्लामी भाइयों के पास जाते हैं, नए भी होते हैं पुराने भी होते हैं, तो उनको किस अंदाज से हम तरगीब दिलाएं ताकि वो सही खून यानी दावत इस्लामी के मदद का हथियार देने के लिए राजी हो जाए। इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी फरमा दें और तरगीब दिला।
अब ये 2-3-4 बातें इसमें शायद हुई है। एक तो मदनी काफिले के ताल्लुक से बारह लिए जहाँ से भी सफर कर रहे हैं जो इनके इलाके के अलाज सैयद फुजैल शाह साहब को तो जानते ही होंगे, तो इनके बाद बड़ा इलाका है बेचारे, वो शुगर कम हो गया और आँखें इनकी रोशनी जो नहीं है, आजमाइश वाले हैं बेचारे, अल्लाह इनको नूर मुस्तफा का सदका अता करे। लेकिन यह कि ये हैरत अंगेज इनका मामला है, अभी तक भाग दौड़ कर रहे हैं इस हालत में भी। इन्होंने शैतान की जान नहीं छोड़ी है, पीछा कर रहे इसका कि तू कुछ भी कर ले, मैं मेरे नाना जान की सुन्नतों का काम नहीं छोड़ने का, इनसे हमको भी दर से इबरत हासिल कर रहे। अब मामूली सर दर्द होता तो सर पकड़ के बैठ जाते आज छुट्टी नहीं तो किसी पे जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बातें सुनकर अपने हौसला बढ़ता है, अल्लाह पाक इनको और बरकत दे, ये भाग दौड़ करते रहे। तो इनका ये इनके यहाँ जो भी इलाके वाले जानते होंगे तो जो 12 दिन के 30 दिन के मदन 30 दिन नहीं 30 में फिर वो अब एक माह कहते हैं, इन्होंने एक माह ही कहा शायद 12 दिन और एक माह के मदनी काफिले जो है वो सफर करते हैं करेंगे, तो सरकार वो अगर ये पैगाम दे देने कि आपने कौन से इलाके के लिए इरशाद फरमाया। और माइक
20 नवंबर को 12 दिन और 30 दिन के मदनी काफिले मलीर डिस्ट्रिक्ट गुलशन हदीद भैंस कॉलोनी मजीद कॉलोनी कायदाबाद इब्राहिम हैदरी शाह लतीफ टाउन से ये सफर करेंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह तो ये आपने 30 दिन का इन्होंने तो ये एक माह कहा करें, 30 में और 3 में फिर फर्क बाजूकात मुश्किल हो जाता है, तो इस ये जो इलाके जो इन्होंने बताया कि वहां से ही सफर करेंगे, तो इस इलाके से वाबस्ता आशिकान रसूल जो है वो जरूर इन काफिलों में सफर करें। एक माह का जितना शहद डालेंगे मीठा होगा, एक माह के लिए सफर करें, एक माह का नहीं कर सकते 30-12 दिन के लिए कर लें, तो कर लें सफर। अल्लाह करे कि जो ये सफर करे अल्लाह पाक उसको मदीने का सफर नसीब कर दे, हाजी बना दे, अल्लाह पाक हिम्मत करें और सफर जरूर करें। और दूसरा टेलीथोन के लिए किस तरह कन्वेंस किया जाए, किसी को तरगीब दिलाई जाए, इंफरादी कोशिश, इसमें यह कि कुछ रिवायतें अगर रट ली जाए तो सदके के फजाइल, राय खुदा में खैरात करने के फजाइल, तो इससे आसानी हुई। लेकिन यह कि फिर जो बयान करें वो 100% दुरुस्त हो रिवायत, तो छोटे छोटे चंद चंद अल्फाज मुख्तसर अल्फाज की भी रिवायतें हैं, सदका 70 शैतानों के जबड़े चीर के निकलता है, कहीं है कि अपने सदके के जरिए अपने मरीजों का इलाज करो, सदके को बला नहीं फलांगती, यूं सदका जो है ये बलाओं से बचाता है, बला माने आफत। आमतौर पे हमारे यहां बला के माने वो जिन लगते हैं, बोलते हैं कि जिन है बला है, वो भी बला है जबकि वो सताए, वरना जो नेक जिन है सलमान जिन है नेक परहेजगार भी होते हैं इसमें, ये बला नहीं है, बला वो जो सताते हैं गुजारे वो गुनाहगार है सताते हैं मुसलमानों को नाक, तो ये बला है। इसके अलावा जो भी मुसीबतें आफतें ये सब बला है, صدقہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. جو صدقہ دے گا تو بلا کے لیے وہ صدقہ جو ہے اس کے لیے روک بنے گا, رکاوٹ بنے گا رائے خدا میں دینا. تو اس طرح کی روایتیں پڑھ کر وہ الفاظ اس کے رٹ لیں, حفظ کر لیں, اور اس طرح یہ کیس کو لے کر آپ آگے بڑھیں اور دعوت اسلامی کے کام بھی, مطلب ان کو ہر مبلغ ان کو پتا ہوتا ہے, عام طور پہ دعوت اسلامی کا تعارف کروائے, جامعات المدینہ کا تعارف کروائے, مدارس المدینہ کا تعارف کروائے, موقع کی مناسب سی چیزیں بتا کر کہ اتنے اتنے شعبوں میں کام کر رہی ہے, دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہی ہے. تو اس طرح دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی نیک کام کر رہی ہے. یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے, کسی سیاسی پارٹی کا اعلی کار نہیں ہے, لوگوں کو پتا ہے, مطلب نہ یہ ہنگامے کرتی ہے نہ ہڑتالیں کرتی ہے نہ یہ اڑاوڑی نہیں کرتے. یہ لوگ مسجد بھرو تحریک والے نمازی بناتے ہیں, ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے نا. تو اس طرح لوگوں کو پتا ہے, پھر بھی یہ تھوڑا ضرورت ہے آپ یہ تعارف کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک لوگ دیں گے ٹیلی تھون, کروڑوں روپے ٹیلی تھون میں ملیں گے, مل بھی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, ملتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ 13 نومبر کو باقاعدہ اس کا ہے, مطلب پروگرام ٹیلی تھون کا مدنی چینل پہ لائیو, لیکن جتنا جلدی دے دیں گے تو ثواب جلدی آپ کا لکھ لیا جائے گا, نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کسی مسلمان پر تہمت لگانے کی دین اسلام نے کیا سزا مقرر کی ہے؟
اللہ اللہ, تہمت لگانا حرام اور جہنم لے جانا کام ہے. تہمت کیا ہے؟ ایسی برائی جو اگلے میں موجود نہیں ہے, اس کے باوجود اس کے سامنے سے یا اس کے پیچھے سے اس کی طرف منسوب کر دینا, یہ ہے تہمت. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے کہ اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا نہیں, آپ کو پتا ہی نہیں ہے, پھر بھی آپ کہو کہ سامنے بھی کہو تو جھوٹا ہے, یہ بھی تہمت. دل آزاری بھی اس میں شامل ہو گئی, دل تو دکھے گا نا. یا پیچھے سے کہا وہ جھوٹا ہے, یہ ہوئی تہمت, کیونکہ آپ کے سامنے اس کی کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا, اب اگر واقعی سے جھوٹ بولا اور آپ نے مطلب بطور برائی اس کے پیچھے سے کہا یہ جھوٹا ہے بولتا ہے, تو یہ ہوئی غیبت. تو تہمت جو وہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. غیبت بھی کم خطرناک نہیں ہے, یہ بھی جہنم کے عذاب کا حقدار بناتا ہے, اور تہمت بھی, تہمت بہت خطرناک جرم ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, فتح رضویہ جلد 12 پیج نمبر 386, میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو تہمت لگانی حرام قطعی ہے, خصوصاً معاذ اللہ اگر تہمت زنا ہو. یہ میاں بیوی ایک دوسرے پر بعض اوقات میاں بیوی پر لگاتا ہے بعض اوقات, تو یہ ہے بہت خطرناک. مطلب ہر تہمت حرام قطعی ہے, لیکن یہ جو اعلیٰ نے مثال دی اس سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں. حوالہ شرح الصدور پیج نمبر 184. اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے، جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک ردغۃ الخبال یعنی جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا اس میں رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو لے. حوالہ ابو داؤد جلد 3 پیج نمبر 427 حدیث نمبر 3597. بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 538 پر ہے. بہتان یعنی تہمت کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے تہمت لگائی ہے الزام لگایا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا، الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی. حوالہ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 538. یہ تہمت بھی معاشرے میں بہت عام ہے. ہاں بات بات میں کہتے ہیں اے جھوٹا جھوٹا، اب میں جانتا ہوں اس کو دھوکے باز ہے، حالانکہ بیچارہ دھوکے باز نہیں ہے لیکن اپنا بھرم مارنے کے لیے وہ تو دھوکے باز بنا دیا، جھوٹا بنا دیا. یار اس کی نیت خراب ہے، جیسے قرضہ لیا اور اس نے 2-3 بار کہہ دیا کہ بعد میں ابھی گنجائش نہیں ہے، تو مسلمان پر حسن ظن رکھنے کے بجائے خالی ٹہلاتا ہے، نیت خراب ہے اس کی. تہمت تو ہی اس طرح مطلب بات بات میں اگر ہم اپنے غور کریں گے نا تو کئی باتیں ہماری تہمت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اتنا خطرناک گناہ ہو جاتا ہے بہت ایزیلی ہم نکل جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ چاہے کوئی 100 سال تک قرضہ نہ دے، قرضہ لے کر نہ دے، مگر یہ کہتا ہو کہ دے دوں گا، یہ نہ کہتا ہو کہ جا وصول کر لے، بس کھا گیا میں، چل نہیں دوں گا، تب تو وہ چلو کھا گیا، لیکن اگر یہ نہیں کہتا ہو تو دے دوں گا، تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھا گیا. ہمارے یہ عام ہے کہ تھوڑا دیر کر دی قرضہ دینے میں اگلے نے تو فوراً بولتا ہے میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، میرے پیسے کھا گیا. تو واسطہ تہمت ہے. اگلا کہہ رہا کہ میں دوں گا اور آپ کہتے کھا گیا. اچھا پھر بولو گے کہ بھائی وہ تو بولتا ہے دوں گا، میں جھوٹ بولتا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا جھوٹ بولتا ہے؟ یہ اور دوسری تہمت لگا دی آپ نے، ایک تو کھا گیا بولا یہ تہمت، دوسرا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے یہ تہمت. تہمت در تہمت در تہمت بھی بازو شروع کر دیتے ہیں. یہ معاشرے میں عام ہے. بظاہر نیک آدمی نظر آتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پیشانی پر نشان ہوتا ہے سجدے کا، لیکن پھر بھی اس طرح کی گفتگو یہ کرتے رہتے ہیں. تو مہربانی کر کے گفتگو کے آداب، یہ کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، یہ اگر آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ کو بولنا سکھا دے گی. اگر آپ نے سیریس زیادہ پڑھیں تو اس کو کہاں کیا بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، اس کا اللہ کرے ہمیں احساس ہو جائے. بولتے چلے جاتے ہیں. ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، خصوصی مدنی مذاکرے میں میرا خیال پچھلی بار یا پچھلی بار فرما رہے تھے، وہ مائک پہ کھڑے ہو کر موقع ملتا نا سوال کرنے کا لائیو. میں نے یہ پڑھی کتاب گفتگو یا آداب، پوری پڑھ لی. 8 دن تک تو بولنے کو جی نہیں چاہتا تھا، میں بول ہی نہیں، مگر ظاہر ہے کہ معاشرے میں بولنا تو پڑتا ہے. آپ کتاب پڑھیں گے اللہ کرے گا تو آپ کو نفع ہوگا، اس سے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اس کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا ملنے سنت سے سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو ہرنے کی بیماری ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے.
اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہرنیا کی بیماری جو ہے ہرنیا کی بیماری جاتی رہے. آپ ایک تو یہ کہ یا سلام 111 بار پڑھ کر والد صاحب کو پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں, یا خود والد صاحب پڑھ کے پی لیا کریں. دوسرا یہ کہ اگر مخارج درست ہوں تو سورہ فاتحہ 7 بار, یہ اس کے آیتیں بھی 7 ہیں, تو 7 کے بڑے عجائبات ہیں. تو 7 بار جو ہے نا یہ پڑھیں سورہ فاتحہ, پہلی بار اعوذ بسم اللہ, پھر ہر بار بسم اللہ پوری, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھنی ہے سورت سے پہلے 7 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے ابو کو پلائے کریں. بہت خدمت کی ابو نے آپ کی, آپ تھوڑی کریں, 3-4-5 منٹ لگیں گے, بڑے سے کم ہی لگیں گے پڑھنے میں انشاءاللہ. تو اگر یہ ہو سکے تو روز ان کو پڑھ کے پلا کریں, انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے. سورہ فاتحہ کا نام ایک نام سورہ شفا بھی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, عافیت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اچھا 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے, ربیع الاخر شریف, چاند کی تو اطلاع نہیں ملی, چاند کل انشاءاللہ چاند رات ہے, اور کل سے 11 مدنی مذاکرہ کنٹینیو چلتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اور اس غوث پاک کے مہینے میں غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے روزوں کا پیکیج بھی قبول کر لیجیے. فرسٹ کیٹیگری ممتاز 11 روزے, اور سیکنڈ کیٹیگری 6 روزے بہتر, ممتاز بہتر, اور تھرڈ کیٹیگری مناسب, اس میں رکھنے 4 روزے. تو جو پیر شریف کے روزے رکھتے ہیں غالباً 4 پیر شریف ان کو مل جائے, 4 روزے یہ ہو گئے. 11ویں شریف کا روزہ بھی رکھنا ہے, لیکن اب اتفاق سے 11ویں شریف کا پیر کا دن ہے, تو 4 روزے رکھ لیتے ہیں, وہ مناسب کیٹیگری 11 پورے مہینے میں رکھ لیں 11. انشاءاللہ کارکردگی ملی تو کارکردگی بھی پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور 11, 6 اور 4 3 کیٹیگریز ہیں. عیسائی بھائی عیسائی بہنیں ہمت کریں, نیتیں بنائیں, اور اب تو موسم بھی, کراچی کا موسم بھی اب مدنی ہوتا جا رہا ہے, اتنی گرمیاں تو اب نہیں ہیں. بعض علاقوں پنجاب وغیرہ میں تو میرا خیال ہے اور بھی ٹھنڈک آ گئی ہوگی, ہمت کریں, کارکردگی بھی ضرور پیش کریں. کارکردگی بیان کرنے سے دوسروں کو بھی اس طرح ترغیب ملتی رہے گی اللہ کرے گا تو, اور جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ کریم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر, یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه.
پیارے پر اسلام بھائی، روزانہ مدنی مذاکرے میں کچھ سوالات ناظرین سے کیے جاتے ہیں، تو آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام سلطان ہے، اس کا مطلب بتائیے. سوال نمبر دو، سورہ فاتحہ کا ایک نام بیان ہوا، وہ نام بتائیے. سوال نمبر تین، غیث کا مطلب بتائیے. یہ جوابات کل نماز عشاء تک دینے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام نہ بھیجیں بلکہ بنتے یا ام کر کے اپنا نام بھیجیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
22 اکتوبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک، کیا پہلے کے دور میں بچوں کو سورہ ملک یاد کروائی جاتی تھی؟ جواب، جی ہاں. سوال نمبر دو، سورہ ملک کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، مجادلہ. سوال نمبر تین، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنی عمر میں ہوئی؟ جواب، تقریباً 56 سال کی عمر میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، ام امید وہاڑی، بلال بن ایوب، شہداد کوٹ، بنت منظور احمد، سمندری، حیات اتاری ماتلی، ام ابیہا اتاریہ، واہ کینٹ، فرقان اتاری، ڈھرا والا، عبد الرحیم اتاری بن لکھا ڈنو سمرو، بدی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الرحیم اتاری بن لکھا ڈنو سمرو بدین. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ.